أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین کرام کی خدمت میں قرآن کریم کی تمام صورتوں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تعارف ہمارے پیارے آقا حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے اپنے اردو ترجمہ قرآن میں تمام صورتوں کی ابتدا میں تحریر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیز یہ قرآن انوار تمام دنیا تک پہنچانے کی توفیق دیتا چلا جائے۔ تعارف سورۃ الفاتحہ۔ یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی تھی۔ بعض مستند روایات کے مطابق یہ مدینے میں دوبارہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ سمیت اس کی 7 آیات ہیں۔ یہ سورت قرآن کریم کے جملہ مضامین کا خلاصہ ہے، اسی لیے احادیث میں اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام مذکور ہیں، مثلا فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، الحمد، ام القرآن، السبع المثانی، الشفاء، الکنس وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خاص طور پر اس سورت کی تفسیر کا علم دیا، چنانچہ حضور علیہ السلام نے خاص طور پر اس سورت کی تفسیر عربی زبان میں رقم فرمائی۔
تعارف سورۃ البقرہ۔ یہ سورت مدنی دور کے پہلے اور دوسرے سال میں نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ سمیت اس کی 287 آیات ہیں۔ اس سورت کے ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ وحی و الہام اور آخرت پر ایمان جیسے بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ سورت فاتحہ میں انعام یافتہ، مغضوب علیہم اور ضالین تین گروہوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ سورت البقرہ میں انعام یافتہ گروہ کا ذکر کرنے کے بعد مغضوب علیہم گروہ کے بد عقائد، بد اعمال اور فسق و فجور کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ یہ سورت ایک حیرت انگیز معجزہ ہے جس نے ابتدائے آفرینش کے ذکر سے لے کر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر تک مختلف انبیاء کے واقعات پیش فرمائے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اسلام کو جو خطرات درپیش ہیں ان کی بھی نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کے بعد مختلف عظیم مذاہب کے رسولوں کا ذکر موجود ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ اس سورت کو پڑھتے ہوئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا شریعت مکمل نازل ہو گئی ہے، اور کوئی پہلو بھی اسلامی شریعت کا ایسا نظر نہیں آتا جو باقی رہ گیا ہو۔ اگرچہ بعد کی سورتوں میں کچھ اور پہلو بھی ملتے ہیں، مگر اپنی ذات میں یہ سورت ہر مضمون پر حاوی نظر آتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک چوٹی کا حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا چوٹی کا حصہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی سب آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجازی شان ہے کہ آپ کو یہ سورۃ عطا فرمائی گئی۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مسائل بھی مذکور ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان دعاؤں کا خصوصیت سے ذکر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر نو کے وقت انہوں نے کی۔ اسی صورت میں اس میثاق کا بھی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا تھا، اور جسے انہوں نے اپنی بدقسمتی سے توڑ دیا، اور پھر یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس صورت کے آخر پر ایک ایسی آیت ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی دعاؤں کا خلاصہ بھی اس میں آ گیا ہے، اور گویا دعاؤں کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ عطا کر دیا گیا ہے۔ تعارف سورہ آل عمران۔ یہ سورت مدینے میں ہجرت کے تیسرے سال نازل ہوئی۔ بسم اللہ سمیت اس کی 201 آیات ہیں۔ اس میں سورت فاتحہ میں مذکور تیسرے گروہ ضالین کا خصوصیت سے ذکر ہے، اور اس پہلو سے عیسائیت کے آغاز، حضرت مریم کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی پیدائش کا ذکر ملتا ہے۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو غیر معمولی حسن و احسان کا سلوک تھا اور جس طرح اللہ تعالیٰ غیب سے انہیں رزق عطا فرماتا تھا اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں پاک اولاد کی جو غیر معمولی خواہش پیدا ہوئی وہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی پر غور کے نتیجے ہی میں عطا ہوئی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی اس رنگ میں ذکر ہے کہ بائبل پڑھ کر انسان کو جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ان سب کا رد قرآن کریم نے معجزات کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرما دیا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی وفات کا بھی ذکر موجود ہے۔ اس صورت میں یہود کے میثاق کے مقابل پر میثاق النبیین کا ذکر ملتا ہے جو سب نبیوں سے لیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہارے بعد اللہ تعالیٰ کے ایسے رسول پیدا ہوں جو تمہاری نیک تعلیمات کی تصدیق کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے ہوں تو لازم ہے کہ تمہاری قوم ان کی مدد کرے، اور یہ میثاق وہ ہے جس کا سورۃ الاحزاب میں بھی ذکر ہے، اور یہ کہ خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی میثاق لیا گیا تھا۔ اس صورت میں اور امور کے علاوہ مالی قربانی کا فلسفہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب تک تم خدا کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہو اور جو بہترین دکھائی دے اس وقت تک تمہاری قربانی قبول نہیں ہو سکتی۔ اس صورت میں بدر کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعجازی فتح کا بھی ذکر ہے جس کے بعد اسلام کی عظیم الشان فتوحات کا دور شروع ہوتا ہے، اور احد کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرتے ہوئے صحابہ بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ تعارف سورۃ النساء۔ یہ سورۃ ہجرت کے تیسرے اور پانچویں سال کے درمیان نازل ہوئی، بسم اللہ سمیت اس کی 177 آیات ہیں۔ اس سورت کا آغاز ایک ایسی آیت سے ہوتا ہے جس میں نفس واحدہ سے انسانی پیدائش کے معجزانہ آغاز کا ذکر ملتا ہے، گویا لفظ آدم کی ایک اور تفسیر پیش فرمائی گئی ہے۔ اس سورت کا اس سے پہلی سورت کے اختتام سے گہرا تعلق ہے۔ گزشتہ سورت کے اختتام پر صبر کی تعلیم کے علاوہ یہ تعلیم دی گئی تھی کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہو اور اپنی سرحدوں کی بھی حفاظت کرو۔ یہاں سورۃ النساء میں دشمن کے ساتھ ہولناک جنگوں کا ذکر ہے جس کے نتیجے میں کثرت سے عورتیں، بیوہ اور بچے یتیم رہ جائیں گے۔ جنگوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات اور بیواؤں اور یتیموں کے حقوق کے تعلق میں اس کا ایک حل ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی صورت میں پیش فرمایا گیا ہے، بشرطے کہ مومن انصاف پر قائم رہ سکے۔ اگر انصاف پر قائم نہیں رہ سکتا تو صرف ایک شادی پر ہی اکتفا کرنی ہوگی۔ اس صورت میں اسلامی نظام وراثت کے بنیادی اصول اور ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اسی صورت میں یہودیت اور عیسائیت کے باہمی رشتے کا ذکر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ جب یہود نے اپنے سب عہدوں کو توڑ دیا اور سخت دل ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا کر مارنے کی کوشش کی تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے صلیب کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ان کی کوشش کو ناکام و نامراد فرما دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان تمام الزامات سے بری ہونا ثابت فرمایا جو آپ پر اور آپ کی پاک دامن والدہ پر یہود کی طرف سے لگائے گئے تھے۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا بھی ذکر ملتا ہے، اور یہ پیشگوئی مذکور ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی فریق بھی ایسا نہیں رہے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور آپ علیہ السلام کی طبعی وفات پر ایمان نہ لے آیا ہو۔ یہ پیشگوئی افغانستان کے رستے کشمیر میں آپ کی ہجرت کے ذریعے من و ان پوری ہو گئی۔ تعارف سورۃ المائدہ۔ یہ سورۃ مدنی دور کے آخر میں نازل ہوئی تھی، بسم اللہ سمیت اس کی 121 آیات ہیں۔ اس سورۃ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ تفاسیر میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان پر آسمان سے ظاہری طور پر خان نعمت اترا تھا، اس کی حقیقت سے بھی یہ کہہ کر پردہ اٹھایا گیا ہے کہ دراصل یہ پیش گوئی تھی کہ عیسائی قوموں کو جو بے انتہا رزق عطا فرمایا جائے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں اور قربانیوں کے نتیجے میں عطا ہوگا، لیکن اگر انہوں نے اس رزق کی ناشکری کی جس کے آثار بدقسمتی سے ظاہر ہو چکے ہیں تو پھر ان کو سزا بھی ایسی ہولناک دی جائے گی کہ کبھی دنیا میں کسی کو ایسی سزا نہیں دی گئی۔ عہد توڑنے کے نتیجے میں جو خرابیاں یہود و نصارہ میں پیدا ہوتی رہیں ان کے پیش نظر اس سورت کے آغاز میں ہی امت محمدیہ کو متنبہ فرما دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سورت البقرہ میں مختلف خانوں کی حلت و حرمت کا ذکر گزر چکا ہے، مگر یہاں ایک نئی بات فرمائی گئی ہے جو اسلام کو ہر دوسرے مذہب سے ممتاز کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رزق محض حلال ہی نہیں بلکہ طیب ہونا چاہیے۔ پس بظاہر ایک رزق اگر حلال بھی ہو تو بہتر یہی ہے کہ جب تک وہ انتہائی پاکیزہ اور صحت افزا نہ ہو اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس سے پہلے انصاف پر ہر حال میں قائم رہنے کی تعلیم گزر چکی ہے، اب اس صورت میں شہادت کا مضمون شروع ہوتا ہے، اور شہادت میں کلیتاً انصاف پر قائم رہنے کی تلقین اس شاندار طریق پر بیان ہوئی ہے کہ اگر کسی قوم سے دشمنی بھی ہو تب بھی اس کے حقوق کا خیال رکھو، اور اس کے ساتھ اپنے قضیے چکاتے ہوئے انصاف کا دامن ہاتھ سے ہرگز نہ چھوڑو۔ اس صورت میں میثاق کا ایک دفعہ پھر ذکر ملتا ہے کہ کس طرح یہود نے جب میثاق کو توڑا تھا تو آپس میں بغض و عناد کا شکار ہو گئے اور 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی جنہوں نے ایک 73ویں ناجی فرقے کی بنیاد ڈالی۔ لیکن پیشگوئی کے رنگ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائے گی اور گروہ در گروہ بڑھتی چلی جائے گی، اور خود ان کے درمیان بھی حسد، بوس اور خود غرضی کے نتیجے میں بڑی بڑی عالمی جنگوں کی بنیاد پڑے گی، جن میں خود عیسائی قومیں عیسائی قوموں کے خلاف نبرد آزما ہوں گی۔ اس صورت میں جہاں قوموں کے باہمی جدال اور قتل و غارت کا ذکر ہے، وہاں ایک ایسے گروہ کا بھی ذکر ہے جو ظلم اور صفاقی میں حد سے بڑھ جائے گا، آیت نمبر 34۔ جیسا کہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں پر بہیمانہ مظالم کا ذکر مغربی دنیا میں بھی ملتا ہے، اور مشرقی دنیا تو اس سے بھری پڑی ہے، اور ایسے بھیانک جرائم بھی ہیں جن کی سزا انتہائی سنگین ہونی چاہیے تاکہ فشرد بہم من خلفہم کا مضمون پورا ہو اور ان کے نہایت خوفناک انجام کو دیکھ کر باقی مجرمین جرم سے باز رہیں۔ یہ صورت ہر قسم کے مظالم کے خلاف آواز بلند کرتی ہے۔ اسی تعلق میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جبر سے کسی کا دین بدلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر انتہائی جبر کے نتیجے میں بعض لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے عظیم الشان قومیں عطا فرمائے گا جو تعداد میں ان مرتدین سے بہت زیادہ ہوں گے، اور مومنوں سے بہت محبت کرنے والے اور کفار پر بہت سخت ہوں گے۔ اس صورت میں قرآن تعلیم کے عدل و انصاف کا ایک ایسا ذکر ملتا ہے جو دنیا کی کسی اور کتاب میں موجود نہیں، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے علاوہ بھی دیگر مذاہب کے پیروکار جو اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے میں سچے ہوں، نیک عمل کرنے والے ہوں اور آخرت یعنی اپنے اعمال کی جوابدہی کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک اعمال کی بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوف اور حزن نہ کریں۔ باہمی بغض و اناد کا جو ذکر اس صورت میں چل رہا ہے اس میں مزید وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں جو شدید بغض و اناد پیدا کرنے کا موجب بنتی ہیں۔ ان میں ایک شراب اور دوسری جوا ہے، اگرچہ ان میں بعض معمولی فوائد بھی ہیں مگر ان کے نقصانات ان فوائد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ اس صورت کے آخر پر حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کا صراحتاً ذکر ہے، اور آپ کو ایک کامل موحد رسول کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے جس نے کبھی بھی اپنی قوم کو تسلیس یا شرک کی تعلیم نہیں دی، اور نہ ہی یہ فرمایا کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا کے سوا دو معبود بنا لو۔ تعارف سورۃ الانعام۔ یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی تھی، بسم اللہ سمیت اس کی 166 آیات ہیں۔ گزشتہ سورت کی آخری آیت میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ تمام جہانوں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان کا مالک اللہ ہے، اور اس سورت کے آغاز میں یہی ذکر اور زیادہ وضاحت اور شان کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور ان کی کنوں کو معلوم کرنے کی راہ میں کئی قسم کے اندھیرے حائل ہونے کے باوجود وہ نور فراست بھی عطا فرمایا جس کے ذریعے وہ اندھیرے ٹلتے چلے جائیں گے۔ بس آج کی سائنسی ترقی نے زمین و آسمان کی پیدائش کے اندھیروں پر سے اس طریق پر پردہ اٹھایا ہے کہ ان کی کنوں اور ما فیہا کا زیادہ سے زیادہ علم انسان کو ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہر اندھیرا نور میں تبدیل ہو رہا ہے۔ جس طرح آغاز میں آسمان کے اندھیروں کے دور کیے جانے کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح خشکی اور سمندر کے اندھیروں کے نور میں تبدیل کیے جانے کا بھی اس میں ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح آسمان سے انسانوں پر عذاب بھی نازل ہوتے ہیں جن کو ان کے باطن کے اندھیرے کھینچتے ہیں۔ اس مضمون کا اس سورت کی آیت نمبر 66 میں ذکر ملتا ہے۔ ایک تو سائنسدان ہیں جن پر زمین و آسمان کے اندھیرے ان کی جستجو کے نتیجے میں روشن کیے جاتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم بندے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے ملکوت دکھا دیتا ہے اور آسمان سے ان پر نور برستا ہے، جیسا کہ آیت 76 میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس صورت میں مسلسل انبیاء کا اور ان پر کتابیں نازل ہونے اور نور ہدایت نازل ہونے کا ذکر مل رہا ہے۔ اسی صورت میں بند بیجوں اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر ان کے اندھیروں میں سے زندگی کے لہلہاتے ہوئے پودے نکالنے کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح ستاروں کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ خشکی اور تری کے اندھیروں کو دور کر کے مسافروں کی رہنمائی کا موجب بنتے ہیں۔ آیت 96 سے شروع ہونے والے رکوع میں ایک بہت ہی عظیم و شان آیت اس مضمون پر مشتمل ہے کہ سبزے سے ہر قسم کے تہ بتہ بیج پھوٹتے ہیں اور پھر ہر قسم کے ثمرات اگتے ہیں۔ ان ثمرات کے پکنے کے نظام پر غور کرو۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں بے شمار نشانات ہیں۔ سبزہ کلوروفل سے بنتا ہے، جو اپنی ذات میں ایک عظیم نشان ہے، جس میں سائنسدانوں کو کوئی بھی ارتقائی منازل دکھائی نہیں دیں۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ کیمیاوی مادہ ہے جو ہر دوسرے کیمیاوی مادے سے زیادہ پیچیدہ ہے، اور زندگی کے آغاز پر ہی کلوروفل کی ضرورت پیش آتی ہے جس سے انسان پیدا ہوا۔ اس وقت کلوروفل کن ارتقائی منازل سے گزر کر پیدا ہوا، یہ سوال ابھی تک لا ینحل ہے۔ اور خاص طور پر قابل توجہ امر یہ ہے کہ کلوروفل نور سے زندگی بناتا ہے اور آگ سے نہیں۔ وہی نور کا مضمون کہ اس نے زمین و آسمان میں کیا کیا انقلابات برپا کیے ہیں، اس صورت کے آخر پر اپنے معراج کو پہنچ جاتا ہے۔ اس صورت میں مشرکین کے ایسے فرسودہ توہمات کا ذکر بھی ہے جن کا تعلق انعام یعنی مویشیوں سے ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، مگر انہوں نے طرح طرح کی مشرکانہ رسومات کے ذریعے مویشیوں کے بارے میں تمام پر حکمت باتوں کو ضائع کر دیا۔ اس صورت کے آخر پر نہ صرف مویشیوں کے تعلق میں حلال اور حرام کی وضاحت فرمائی گئی، بلکہ اخلاقی حلال اور حرام سے تعلق رکھنے والی باتیں بھی سب بیان فرما دی، گویا جسمانی غذا کے حلال و حرام کے ساتھ روحانی حلال و حرام کا بھی ذکر فرما دیا، اور والدین کے ساتھ احسان کی تعلیم دی جو اپنے بچوں کے لیے بہت تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اس صورت کے آخر پر ایک ایسی آیت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رب کے حضور کامل مطیع ہونے کا اس کمال کے ساتھ ذکر کرتی ہے کہ اس سے بہتر ذکر ممکن نہیں، اور تمام دنیا کی الہی کتب میں اس مضمون کی کوئی آیت موجود نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ میری نمازیں اور میری سب قربانیاں، یعنی صرف انعام کی قربانیاں نہیں بلکہ اپنے دلی جذبات کی قربانیاں، اور میری زندگی اور میری موت خالصتاً اپنے اللہ کے لیے وقف ہو چکی ہیں۔ تعارف سورۃ الاعراف۔ یہ سورت سوائے چند آیات کے مکے میں نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ سمیت اس کی 207 آیات ہیں۔ اس سے پہلے دو سورتوں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا آغاز مقطعات قرآنی الف لام میم سے ہوا تھا۔ اس صورت میں الف لام میم پر سواد کا اضافہ ہے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ جو مضامین پہلی صورت میں گزر چکے ہیں ان پر بعض اور مضامین کا اضافہ ہونے والا ہے جو اللہ کے صادق ہونے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں سواد سے مراد صادق القول بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس کی آیت نمبر 3 میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا ذکر صدر کے لفظ سے ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الف لام میم سے شروع ہونے والی صورتوں کے مضامین اور ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر کامل شرح صدر حاصل تھا۔ اس صورت میں پہلی صورتوں سے ایک زائد مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ صرف وہ لوگ ہی نہیں پوچھے جائیں گے جو انبیاء کا انکار کرتے ہیں، بلکہ انبیاء بھی پوچھے جائیں گے کہ انہوں نے کس حد تک اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ اس صورت میں آدم علیہ السلام کا پھر ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے امر سے پیدا کیا گیا، اور جب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو پھر بنی نوع انسان کو اس کی اطاعت کا حکم دیا۔ یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے عظیم سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اسی نسبت سے تمام بنی نوع انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سجدے کا ذکر گزشتہ سورت کے آخر پر ان الفاظ میں ملتا ہے: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پس جس کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو جائے اس کے حضور جھکنا کوئی شرک نہیں، بلکہ اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ اس کے بعد اس لباس کا ذکر ہے جو بظاہر پتوں کی صورت میں آدم علیہ السلام نے اوڑھا تھا، مگر اس سے مراد لباس و تقویٰ کے سوا اور کوئی لباس نہیں تھا۔ اسی طرح بنی نوع انسان کو متنبع فرمایا گیا ہے کہ جس طرح ایک دفعہ شیطان نے آدم علیہ السلام کی قوم کو پھسلایا تھا، وہ آج بھی اسی طرح انبیاء کی قوموں کو پھسلا رہا ہے، اور جنت سے نکلنے کا اصل مفہوم دائرہ شریعت سے باہر نکلنے پر اطلاق پاتا ہے، کیونکہ دائرہ شریعت میں ہی جنت ہے اور اس سے باہر جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ آج بھی قرآن کریم کے دائرہ شریعت سے باہر نکلنے کے نتیجے میں سارے بنی نوع انسان ہر قسم کے جسمانی اور روحانی جہنم میں مبتلا کر دیے گئے ہیں۔ اسی مضمون کو کہ زینت اصل میں تقویٰ کی زینت ہے، اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا کہ مسجد میں جانے سے تمہیں کوئی زینت نہیں ملے گی جب تک کہ تم اپنی زینت یعنی تقویٰ کو ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ اس صورت میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین مقام کا ذکر ملتا ہے جو کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اہل جنت کا ایسا عرفان نصیب تھا کہ وہ اپنی روحانی بلندیوں سے قیامت کے دن ہر روح کو پہچان لیں گے کہ یہ جنتی روح ہے یا جہنمی۔ اس کے بعد اس صورت میں گزشتہ کئی انبیاء کا ذکر ہے کہ وہ بھی اپنی قوموں کی رہنمائی کے لیے ہی بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی قوم کے لیے انتہائی قربانیاں دے کر ان کی ہدایت کے سامان کیے تھے، لیکن ان تمام انبیاء سے بڑھ کر ہدایت کا سامان کرنے والے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد وضاحت سے اس بات کا ذکر فرما دیا گیا کہ گزشتہ انبیاء بھی بڑے بڑے روحانی مراتب پر فائز تھے، مگر ان کا فیض محدود تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی عالمی فیض پہنچانے والا نہیں آیا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں کے سردار کے طور پر اس لیے چنا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب دنیا کے لیے رحمت تھے، یعنی مشرق و مغرب کے لیے بھی رحمت تھے اور عرب و عجم کے لیے بھی رحمت تھے، انسانوں کے لیے بھی رحمت تھے اور جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، اور یہ وہ امر ہے جس کا کثرت سے احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قیامت برپا کی جانے والی تھی، اس میں سے پہلی قیامت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برپا ہو گئی، جس کا ذکر اقتربت الساعۃ وانشق القمر میں ملتا ہے، اور دوسری قیامت آخرین کے زمانے میں برپا ہونے والی تھی کہ وہ مردے جو زندہ کیے جانے کے بعد پھر مردہ بن گئے، ان کو اثر نو زندہ کیا جانا تھا، اور پھر ایک وہ بھی قیامت ہے جو اشرار الناس پر آنی تھی۔ یہ تمام قیامتیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ تعارف سورۃ الانفال۔ یہ سورۃ مدینے میں نازل ہوئی، بسم اللہ سمیت اس کی 76 آیات ہیں۔ جنگ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو مالی فیض عطا فرماتا ہے ان کو انفال کہا جاتا ہے۔ پچھلی سورۃ الاعراف آیت 188 میں کفار کی طرف سے جس سات یا قیامت کے ظہور کا وقت پوچھا گیا تھا، اس سات کے پہلے مظہر کا اس صورت میں تفصیل سے ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اہل عرب پر وہ سات آ چکی ہے جس کے نتیجے میں کفر اور شرک کا دور ختم ہوگا۔ پچھلی صورت کے آخر پر یہ تنبیہ فرمائی گئی تھی کہ بہت مشکل حالات ظاہر ہونے والے ہیں، اس لیے ابھی سے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے جھکتے ہوئے خفیہ طور پر اور بلند آواز سے اس کے حضور گڑگڑاتے ہوئے دعائیں کر، کیونکہ تیری دعاؤں کے ذریعے ہی سب مشکلات حل ہوں گی۔ اس سورت کے شروع میں ہی یہ خوشخبری دے دی گئی کہ ان مشکلات کے نتیجے میں مومنین کی غربت دور کر دی جائے گی۔ پھر مشکلات کے ذکر میں سب سے پہلے جنگ بدر کا ذکر فرمایا، اور جیسا کہ اس سے پہلی سورت کے آخر پر دعاؤں کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو عطا کی جانے والی فتح بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعاؤں ہی کے نتیجے میں تھی۔ ورنہ جو 313 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہاد میں شریک تھے، ان کے مقابل پر مکے کے مشرکین کی حملہ آور فوج سوائے روحانی پہلو کے ہر پہلو سے ان پر برتری رکھتی تھی۔ بہترین سواریاں ان کو حاصل تھیں، بہترین جنگی ہتھیار میسر تھے، تیر اندازی کے فن میں ماہر دستے ان کی فوج میں شامل تھے، علاوہ ازیں جنگ کے لیے جذبات کو بھڑکانے کے لیے ایسے راگ الاپنے والی ماہر عورتیں بھی تھیں جن کے نغمات کے نتیجے میں فوجوں پر ایک قسم کی جنون کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس کے مقابل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں ہی فتح یاب ہوئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ اس حال میں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک سے چادر بار بار گرتی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سنبھالتے تھے۔ اس دعا کا معراج یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار عرض کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، مسلم کتاب الجہاد، کہ جن و انس کی پیدائش کی غرض تو عبادت ہی ہے، اور یہ بندے جنہیں میں نے خالصتاً تیری ہی عبادت کی تربیت دی ہے، اگر یہ مارے گئے تو پھر کبھی دنیا میں تیری سچی عبادت کرنے والی کوئی جماعت پیدا نہیں ہوگی۔ پس جنگ بدر کی فتح کا تمام تر سہرا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں ہی کے سر تھا۔ مزید برآں مومنین کو یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ سچوں اور جھوٹوں کے درمیان عظیم فرق کر دینے والا ہتھیار تو تقویٰ ہی ہے۔ اگر آئندہ بھی تم دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں پر غالب آنے کا گمان لیے بیٹھے ہو تو وہ صرف اس صورت میں پورا ہوگا کہ تم تقویٰ پر قائم رہو۔ یہاں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہرگز قتال نہ کرتے جب تک قتال کے ذریعے آپ کا دین تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی جاتی۔ سب سے بڑا فتنہ دنیا میں ہمیشہ اسی طرح پیدا ہوتا رہا اور پیدا ہوتا رہے گا کہ تلوار کے ذریعے لوگوں کے دین تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ اس صورت میں صرف اس وقت تک دفاع کی اجازت ہے جب تک کہ یہ فتنہ کلیتاً مٹ نہ جائے۔ اسی طرح بتایا کہ ثبات قدم کے لیے کثرت سے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ پس ہولناک جنگوں کے دوران بھی مسلسل ذکر الہی بلند کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم ہی فلاح حاصل کرو گے، کیونکہ ہر فلاح ذکر الہی سے وابستہ ہے۔ اس سورت کی آخری دو آیات میں اس امر کا ذکر ہے کہ اگر دشمن کا دباؤ بہت بڑھ جائے اور مجبوراً تمہیں اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑے تو اللہ کی راہ میں یہ ہجرت قبول ہوگی اور اس کے بدلے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نصرت عطا کی جائے گی، اور مغفرت کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والوں کے رزق میں بھی بہت برکت ڈالے گا۔ یہ پیشگوئی ہمیشہ بڑی شان کے ساتھ پوری ہوتی رہی ہے، اور رزق میں جس برکت کا ذکر اس صورت کے شروع میں انفال عطا کیے جانے کی صورت میں کیا گیا تھا، اس کی اب اور صورتیں بھی یہاں بیان فرما دی گئیں کہ ہجرت کے نتیجے میں مہاجرین کی رزق کی راہیں بہت کشادہ کی جائیں گی۔ تعارف سورۃ التوبہ۔ یہ سورت مدینے میں سورۃ الانفال کے معن بعد نازل ہوئی، اس کی 129 آیات ہیں۔ جن جنگوں کا اور ان کے نتیجے میں ابتلاؤں اور پھر انعامات کا ذکر سورۃ الانفال کے آخر پر ملتا ہے، ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے امور کا اس سورت کے شروع میں ہی ذکر فرما دیا گیا کہ دشمن ضرور مغلوب ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے معاہدات کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بس انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے معاہدات پر قائم رہیں مسلمانوں کی طرف سے بھی ہرگز عہد شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ عہد شکنی کے بد عواقب کا تذکرہ جو سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو کر پچھلی تمام صورتوں میں مختلف رنگوں میں ملتا ہے، اس کا ذکر اس صورت میں بھی موجود ہے۔ مگر جس طرح دشمن اپنے عہد توڑتا ہے اور سزائیں پاتا ہے، مومنوں کو بھی تنبیہ ہے کہ انہیں بھی ہر حال میں عہد کی پابندی کرنی ہوگی۔ اس صورت میں کثرت کے ساتھ مسلسل یہ ذکر مل رہا ہے کہ مومنوں کی کوئی فتح بھی ہتھیاروں کی برتری یا عددی غلبے کے نتیجے میں نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔ اور اسی تعلق میں جنگ حنین کا ذکر فرمایا گیا ہے، جبکہ مسلمانوں کو کفار پر بہت بڑا عددی غلبہ نصیب ہوا تھا اور بعض مسلمان اس زوم میں تھے کہ اب کفار کیسے فتح یاب ہو سکتے ہیں، جبکہ ہم تھوڑے بھی تھے تو ان کی عظیم جمعیتوں پر فتح یاب ہوتے رہے ہیں۔ ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب تم تھوڑے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ہی فتح یاب ہوتے رہے ہو، اس لیے اب تمہاری کثرت کا گمان توڑا جا رہا ہے، لیکن نہایت ہی خطرناک شکست کے بعد دوبارہ تم اسی رسول کی دعاؤں اور صبر و ہمت کے نتیجے میں پھر غالب کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد کثرت سے اموال عطا ہونے کا ذکر ہے، جس کے نتیجے میں حاسد منافقین آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرنے سے بھی باز نہ آئے کہ نعوذ باللہ آپ مالوں کی تقسیم میں خیانت کرتے ہیں، حالانکہ جو اموال بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے تھے وہ اپنے عزیزوں میں نہیں بلکہ مہاجرین، مساکین، غرباء اور اسی طرح مشکلات میں پھنسے ہوئے، قرضوں کی چٹی میں پھنسے ہوئے مفلوق الحال لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ بس تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ اگر تم اس امین رسول پر بھی بد دیانتی کا الزام لگاؤ گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ دراصل ایسے الزام لگانے والے خود ہی بد دیانت اور خائن ہوتے ہیں۔ اس صورت کے آخر پر یہ آیت آتی ہے کہ یہ وہ رسول ہے جو خالصتاً تمہاری بھلائی کے لیے دکھ اٹھاتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی تکلیف اٹھاتے ہو وہ اس پر بہت شاق گزرتی ہے، اور کفار پر سختی اس کے قلب کی سختی سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھتی۔ اس کا قلب تو اتنی رافت اور رحمت کرنے والا ہے کہ وہ رؤوف اور رحیم خدا کا ایک زندہ تمثل ہے۔ تعارف سورۃ یونس۔ یہ سورۃ مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 110 آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران میں الف لام میم کے مقطعات مذکور ہیں، جبکہ اس سورت میں میم کی بجائے را فرما دیا گیا ہے۔ گویا سابقہ ترجمہ کی طرز کو اختیار کرتے ہوئے اس کا یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ان اللہ ارا، کہ میں اللہ ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ اس سورت کا مرکزی نقطہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے والا ابتلا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام یونس رکھا گیا ہے۔ اس کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ ایک سوال اٹھاتا ہے کہ کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب انگیز ہے کہ انہی میں سے ایک شخص پر ہم نے وحی فرمائی ہے؟ اس کا جواب جو اس میں مضمر ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا تعجب دراصل ان کے اپنے ہی نفوس کی گواہی ہے، کیونکہ وہ لوگ سراسر دنیا کے کیڑے بن گئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل نہیں فرماتا۔ دراصل وہ اپنے پیمانے پر جانچتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر بھی وحی نازل نہیں فرما سکتا۔ اس کے معنی بعد اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرماتا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور ہر امر میں ایک عمدہ تدبیر اختیار فرمائی، کیا وہ اس فعل کو محض رائے گاں جانے دے گا؟ اس تدبیر کا منتہا یہ ہے کہ ایک ایسا شفیع پیدا کیا جانے والا ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے اذن کے ساتھ اپنی امت کے ہی مستحق بندوں کی شفاعت نہیں کرے گا بلکہ تمام گزشتہ امتوں میں سے نیک بندوں کے حق میں شفاعت کرے گا۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک سورج سے دی گئی ہے، جس کی روشنی سے دنیا میں زندگی کا نظام فیض اٹھا رہا ہے، اور اس کے فیض سے ایک بدر کامل نے پیدا ہونا ہے جو رات کے اندھیروں میں بھی اس نور کا فیض زمین تک پہنچاتا رہے گا۔ یہ امر حیرت انگیز ہے کہ مادی عالم میں بھی چاند کی روشنی میں بعض سبزیاں اس تیزی سے بڑھتی ہیں کہ ان کے بڑھنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ چنانچہ ککڑیوں کے متعلق سائنسدان بتاتے ہیں کہ ان کے بڑھنے کی رفتار کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے جسے انسانی کان سن سکتے ہیں۔ بس وہی اللہ ہے جس نے دن کو بھی زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، جس نے دن کو بھی زندگی کا ذریعہ بنایا اور رات کو بھی۔ سورۃ یونس میں ایسی قوم کا ذکر ہے جو اس دنیا میں کلیتاً اس عذاب سے بچا لی گئی جس کا وعید انہیں دیا گیا تھا، اور اس کے بعد آنے والی سورۃ ہود میں ان قوموں کا ذکر ہے جو انکار کی وجہ سے کلیتاً ہلاک کر دی گئیں۔ تعارف سورۃ ہود۔ یہ مکی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 124 آیات ہیں۔ اس کا گزشتہ سورت سے جو تعلق ہے اسے گزشتہ سورت کے تبصرے میں واضح کر دیا گیا ہے۔ اس سورت کا یہ پہلو بہت نمایاں ہے کہ اس کی آیت نمبر 113 فاستقم کما امرت ومن تاب معک کی روح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بھاری ذمہ داری آ پڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود کہ مجھے تو سورت ہود نے بوڑھا کر دیا۔ نیز اس سورت میں ان قوموں کا ذکر ہے جو انکار کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ ان لوگوں کے غم کی وجہ سے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا۔ اس سورت کی آیت نمبر 18 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ سے پہلے کی ایک گواہی کا بھی ذکر کرتی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی، اور ایک ایسے گواہ کا بھی ذکر کرتی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا ہے۔ اس گواہ کا ذکر سورۃ البروج میں ان الفاظ میں ملتا ہے وشاہدین ومشہود کہ ایک زمانہ ہوگا جس میں ایک عظیم شاہد، ایک عظیم تر مشہود یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کی صداقت کی گواہی دے گا۔ اس کے بعد چونکہ سورۃ یوسف کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے جس میں قصص میں سے بہترین قصے کا بیان ہے، اس لیے اس سورۃ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انبیاء کے جو قصص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ثبات پکڑے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سورۃ ہود میں ان قصص کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صدمہ پہنچانا مقصود نہیں تھا۔ تعارف سورۃ یوسف، یہ مکی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 112 آیات ہیں۔ اس کا آغاز بھی الف لام را کے مقطعات سے ہو رہا ہے اور وہی معنی رکھتا ہے جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس کے معن بعد تمام قصص میں سے اس بہترین قصے کا ذکر آیا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشاشت قلب کا موجب بننا تھا۔ سورۃ ہود میں مذکور واقعات سے پہنچنے والے صدمے کا یہ بہترین ازالہ ہے۔ ضروری ہے کہ یہاں قصص کی وضاحت کی جائے۔ قصص سے مراد قصہ کہانی نہیں بلکہ ماضی کے وہ واقعات ہیں جو کھوج لگانے پر بین ہی درست ثابت ہوتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رویا کے ذکر سے کیا گیا ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آمدہ تمام واقعات کا ذکر موجود ہے، اور جس کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائیوں سے سخت نقصان کا خطرہ ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ یہ رویا اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنی۔ یہ تمام صورت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تعبیر رویا کا علم دیا گیا تھا اس سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلا آپ علیہ السلام کے ساتھ جو دو قیدی تھے ان دونوں کی رویا کی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تعبیر فرمائی جو بعین ہی پوری ہوئی، اور اسی وجہ سے وہ قیدی جس کے بچنے کی خوشخبری دی گئی تھی وہ ذریعہ بن گیا کہ بادشاہ کی اس رویا کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر طلب کرتا، جس کو درباری علماء نے محض نفس کے خیالات سے تعبیر کیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تعبیر ہی کے نتیجے میں یہ عظیم الشان واقعہ ہوا کہ مصر اور اس کے ارد گرد ایسے غرباء جنہوں نے یقیناً فاقوں سے مر جانا تھا فاقہ کشی کے عذاب سے بچائے گئے، اور مسلسل 7 برس تک ان کو غذا مہیا کی گئی، اور اس انتظام کے نگران خود حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بنائے گئے، اور اسی وجہ سے بالآخر آپ علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کو آپ ہی کی پناہ میں آنا پڑا اور وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ تاریخ کے ایسے واقعات ہیں جن کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت ذاتی علم نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے فرمایا کہ تو ان لوگوں میں موجود نہیں تھا جب یہ سب کچھ رونما ہو رہا تھا، یہ محض ایک علیم و خبیر اللہ ہی ہے جو تجھے ان واقعات کی حقیقت سے آگاہ فرما رہا ہے۔ اس سورت کا اختتام اس آیت کریمہ پر کیا جا رہا ہے کہ ان واقعات کا بیان ایسا نہیں جیسے قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، بلکہ اہل عقل کے لیے ان واقعات میں بہت سی عبرتیں پوشیدہ ہیں، اور بلا شبہ سورت یوسف تمام تر انگنت عبرتوں کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تعارف سورت الرعد، یہ مکی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 44 آیات ہیں۔ یہاں الف لام میم کے علاوہ حرف را آتا ہے، اور الف لام میم را کا مطلب ہے ان اللہ عالم و ارا، یعنی میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ اس صورت میں کائنات کے ایسے مخفی رازوں سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے جن کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس سے پہلے جو خبریں تیرے سامنے بیان کی گئی ہیں وہ بھی یقیناً ایک عالم الغیب اللہ کی طرف سے بیان کی گئی تھیں، جن میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات کے رازوں میں سے سب سے بنیادی بات جو یہاں پیش کی گئی ہے وہ کشش ثقل یعنی گریویٹی کی حقیقت ہے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان از خود اتفاقاً اپنے مدار پر قائم نہیں، بلکہ تمام اجرام فلکی کے درمیان ایک ایسی پنہاں قوت کام کر رہی ہے جسے تم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ اس قوت کے نتیجے میں اپنے مدار پر قائم سارے اجرام فلکی گویا ستونوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ علم فلکیات کے ماہرین کشش ثقل کی یہی تعبیر کرتے ہیں، اس کے تفصیلی بیان کا یہاں موقع نہیں۔ ایک دوسرا اہم مضمون اس صورت میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے شفاف پانی سے زمین کی ہر چیز کو زندگی عطا کی ہے۔ سمندر کا پانی تو انتہائی کھاری ہوتا ہے کہ اس سے خشکی پر بسنے والے جانور اور نباتات زندگی حاصل کرنے کی بجائے موت کا شکار ہو جاتے۔ اس میں سمندر کے پانی کو نتھار کر بلند پہاڑوں کی طرف لے جانے اور پھر وہاں سے اس کے برسنے اور سمندر کی طرف واپس پہنچتے پہنچتے ہر طرف زندگی بکھیرنے کے نظام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس نظام کا بہت گہرا تعلق آسمانی بجلیوں سے ہے جو سمندر سے بخارات اٹھنے کے نتیجے ہی میں پیدا ہوتی ہیں، اور پانی بھی بادلوں کے درمیان بجلی کے لپکوں کے بغیر قطروں کی صورت میں زمین پر نہیں برس سکتا۔ یہ بجلی کے کڑکے بعض دفعہ ایسے ہولناک ہوتے ہیں کہ بعضوں کے لیے وہ زندگی بخش ہونے کی بجائے ان کی ہلاکت کا موجب بن جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ فرشتے ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر بھی فرما دیا کہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے اس کے آگے اور پیچھے ایسے مخفی محافظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی گہرا سائنسی مضمون ہے جس کی تفاصیل کی یہاں گنجائش نہیں، لیکن جس کو بھی توفیق ہے اس کے بحر معانی میں غوطے لگا کر حکمت کے موتی نکال سکتا ہے۔ پھر اس صورت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ عرب اتنا تو جانتے تھے کہ کھجور کے جوڑے ہوتے ہیں، مگر دیگر درختوں اور پھلوں کے متعلق ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی جوڑے جوڑے ہیں۔ پس یہ ایک نیا مضمون بیان فرما دیا گیا جس کو آج کے سائنسدانوں نے اس گہرائی سے سمجھ لیا ہے کہ ان کے بیان کے مطابق صرف ہر زندہ نباتات کے جوڑے نہیں بلکہ مالیکیولز اور ایٹمز میں بھی جوڑے ملتے ہیں۔ مادہ یعنی میٹر کے مقابل پر ضد مادہ یعنی اینٹی میٹر کا بھی ایک جوڑا ہے۔ گویا اگر ساری کائنات کو سمیٹ دیا جائے تو اس کا مثبت مادہ اس کے منفی مادے سے مل کر کل عدم ہو جائے، اور عدم سے وجود کا فلسفہ بھی ان آیات میں مثمر معانی سے حل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر حجت تمام کرنے کے لیے ایک زبردست دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ عظیم الشان نبی اور اس کے صحابہ کیسے مغلوب ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی زمین میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، جبکہ ان کی زمین بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ان کے دشمنوں کی زمین کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ بالآخر خواہ اسلام کی عظیم الشان فتح تو اپنی آنکھ سے دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، ہم بہرحال تیرے دین کو سب دنیا پر غالب کر دیں گے۔ تعارف سورۃ ابراہیم۔ یہ سورۃ مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 53 آیات ہیں۔ اس سورۃ کا آغاز بھی مقطعات سے ہو رہا ہے، اور سورۃ یونس میں جہاں الف لام را پہلے آ چکا ہے وہی تشریح اس پر بھی اطلاق پاتی ہے۔ اس سے پہلی سورۃ کا اختتام اس آیت کریمہ پر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے، تو کہہ دے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اور وہ بھی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ بس اس سورت کا آغاز بھی کتاب کے ذکر سے ہوا، اور کتاب کے نزول کی یہ حکمت بیان فرمائی گئی کہ یہ تجھ پر اس لیے نازل کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالا جائے۔ پھر یہ بھی ذکر فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس غرض سے کتاب دی گئی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس انتباہ کا ذکر ہے جس سے آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر تم اور وہ تمام جو زمین میں بستے ہیں میرا انکار کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے انکار سے مستغنی ہے، اور تم اس کی حمد نہ بھی کرو تو وہ اپنی ذات میں صاحب حمد ہے۔ اس کے بعد مختلف انبیاء کا ذکر ہے کہ ان کی قوموں نے انکار کیوں کیا۔ ان کے انکار کی بنا یہی تھی کہ وہ رسولوں کو اپنے جیسا ایک انسان سمجھتے تھے جن پر خدا تعالیٰ کی پاک وحی نازل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس صورت میں ایک نئی بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ قتل مرتد کے عقیدے کی بحث اٹھائی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ قتل مرتد کا عقیدہ رسولوں کا انکار کرنے والوں کا اجماعی عقیدہ تھا، چنانچہ انہوں نے ہر رسول کو اپنے زوم میں مرتد سمجھتے ہوئے اس کے عواقب سے آگاہ کیا کہ ہم مرتد کو ضرور سزا دیا کرتے ہیں جو اپنی زمین سے دیس نکالا ہے جب تک واپس ہماری ملت میں نہ لوٹ آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر وہی فرمائی کہ تمہاری ہلاکت کا دعویٰ کرنے والے خود ہی ہلاک کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جن زمینوں کے وہ مالک بنے بیٹھے ہیں ان کے بعد تم ان کے وارث بنا دیے جاؤ گے۔ اسی صورت میں لفظ کلمہ کی ایک عظیم الشان تشریح پیش فرمائی گئی ہے، اور اسی طرح شجرہ کے معنی بھی خوب کھول دیے گئے ہیں۔ شجرہ طیبہ کی مثال پاک انسانوں یعنی انبیاء کی طرح ہے جن کی جڑیں بظاہر زمین میں پیوست ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی روحانی غذا آسمان سے حاصل کرتے ہیں، اور ہر حال میں ان کو یہ غذا عطا کی جاتی ہے خواہ موسم بہار ہو یا موسم خزاں ہو۔ اور شجرہ خبیثہ سے مراد انبیاء کے مخالفین ہیں جو اس طرح زمین سے اکھاڑ پھینک دیے جائیں گے جیسے وہ پودے جو تیز ہواؤں کے نتیجے میں زمین سے اکھڑ جاتے ہیں اور ہوائیں انہیں اسی حالت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی ہیں۔ بس انبیاء کے مخالفین کا بھی یہی حال ہوگا، وہ بار بار اپنے موقف تبدیل کریں گے اور بالآخر خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو خانہ کعبہ سے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس میں یہ بھی التجا کی گئی ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس رہنے والوں کو دور دراز سے ہر قسم کے پھل عطا کیے جائیں۔ یہ واقعہ اسی طرح رونما ہوا، انہیں جسمانی پھل بھی عطا کیے گئے اور روحانی پھل بھی، اور اس کا مختصر ذکر سورہ قریش میں فرمایا گیا ہے۔ روحانی پھلوں میں سب سے بڑا پھل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا، یعنی آپ وہ کلمہ طیبہ بن کر ابھرے جو مرین و انسان کو آسمانی پھل عطا کرتا تھا۔ اس صورت کے آخر پر فرمایا گیا ہے کہ کفار اسلام کے خلاف یا رسولوں کے خلاف جس قدر مکر بھی کرنا چاہیں، یہاں تک کہ ان کے مکر کے ذریعے پہاڑ جڑوں سے اکھیڑ پھینکے جائیں، تب بھی وہ اللہ کے رسولوں کو ناکام نہیں کر سکتے۔ یہاں پہاڑوں کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عظیم ترین پہاڑ سے مشابہت رکھنے والے ایک رسول کی صورت میں پیش فرمایا گیا ہے۔ بس اس صورت کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کی زمین اور ان کے آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور نئے زمین و آسمان بنائے جائیں گے، جس کے نتیجے میں وہ غالب خدا کے حضور گروہ در گروہ نکل کھڑے ہوں گے۔ تعارف سورۃ الحجر۔ یہ سورۃ مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 100 آیات ہیں۔ اس سورۃ کا آغاز الف لام را سے ہوتا ہے اور اس کے بعد ان مقطعات کو نہیں دہرایا گیا۔ گزشتہ صورت میں مذکور جلالی و جمالی نشانات کے نتیجے میں بعض اوقات کفار کے دل پر بھی روب طاری ہو جاتا ہے۔ اس کا ذکر یوں فرمایا گیا کہ وہ بھی دل ہی دل میں کبھی تو حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم تسلیم کرنے والوں میں سے ہو جاتے، لیکن اس کے بعد پھر اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور رسولوں کے غلبے کا تو انکار کر نہیں سکتے۔ الزام یہ لگاتے ہیں کہ شاید ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بڑی تحدی سے یہ اعلان فرماتا ہے کہ دشمن خواہ کچھ بھی کہے، یقیناً ہم نے ہی اس کتاب کو نازل فرمایا ہے اور آئندہ بھی اس کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد کی آیات میں بروج کا ذکر فرمایا گیا ہے جو سورۃ البروج کی یاد دلاتا ہے، اور ہم ہی اس کلام کی حفاظت کریں گے کہ مضمون پر سے پردہ اٹھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگ معمور ہوتے رہیں گے جو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت مستعد رہیں گے۔ یہاں بروج میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو مجددین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 برجوں کے طور پر آتے رہے وہ بھی اسی کام پر معمور تھے۔ جس طرح قرآن کریم کے مضامین نہ ختم ہونے والے ہیں، اسی طرح بنی نوع انسان کی تمام ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایسے خزائن عطا فرماتا رہتا ہے جو نہ ختم ہونے والے ہیں۔ چنانچہ ایندھن کا نظام اس کی ایک عظیم مثال ہے۔ کبھی انسان کو فکر تھی کہ لکڑی ختم ہو جائے گی تو کیا کریں گے، کبھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ کوئلہ ختم ہو جائے گا تو کیا کریں گے، کبھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ تیل ختم ہو جائے گا تو کیا کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ تیل ختم ہو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نہ ختم ہونے والی قوت کے ذریعے کی طرف انسان کی توجہ مبذول فرما دی ہے، یعنی ایٹمی توانائی۔ انسان اگر اس توانائی سے پورا استفادہ کرنے کے قابل ہو جائے اور اس کے منفی اثرات سے بچاؤ کی تدبیریں سوچ لے تو یہ وہ توانائی ہے جو قیامت تک کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ پس قرآن کے روحانی خزائن کی طرح انسان کی بقا کے مادی خزائن بھی نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ذکر ہے کہ یہ دونوں قسم کے خزائن جو انسان کے لیے قیامت تک نازل کیے جاتے رہیں گے، ان کے نتیجے میں شیطان وسوسے بھی پیدا کرتا رہے گا اور وساوس کا یہ سلسلہ بھی قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بعض دیگر انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر ملتا ہے، اور اس سلسلے میں اصحاب الاکا اور اصحاب الحجر قوموں کی مثال بھی دی گئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسی طرح آئندہ زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ رسولوں کے مخالفوں کو ختم کرتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری کا بھی ذکر ہے۔ اس پیشگوئی میں اگرچہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ کا بھی ذکر ہے، لیکن اول طور پر یہ پیشگوئی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پر چسپاں ہوتی ہے، جن کی جسمانی اور روحانی ذریت میں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا۔ پس آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ تجھ پر جو تمسخر کرتے ہیں ان سے درگزر کر، ہم خود ہی ان سے نپٹنے والے ہیں، اور جب بھی تیرے دل کو ان کی باتوں سے تکلیف پہنچے تو صبر کے ساتھ اپنے رب کی ہم کرتا چلا جا۔ تعارف سورۃ النخل۔ یہ مکی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 129 آیات ہیں۔ گزشتہ سورت کی آخری آیت میں جس یقین کا ذکر فرمایا گیا ہے اس کے ایک معنی موت کے بھی لیے گئے ہیں، مگر پہلا معنی بہرحال یقین ہی ہے۔ اس سورت کا آغاز ہی اس امر سے فرمایا گیا ہے کہ جس یقینی امر کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ آیا ہی چاہتا ہے، پس اے منکرو تم اس کے طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، اور یقین رکھو کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد ہر قسم کے جانوروں کی تخلیق کا ذکر فرمانے کے بعد یہ عظیم الشان پیش گوئی فرمائی گئی ہے کہ اس قسم کی اور سواریاں بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا جن کا تمہیں اس وقت کوئی علم نہیں، چنانچہ فی زمانہ ایجاد ہونے والی نئی نئی سواریوں کی پیش گوئی اس آیت میں فرما دی گئی ہے۔ اسی طرح ہر قسم کے جانداروں کی بقا کے متعلق فرمایا کہ وہ آسمان سے اترنے والے پانی ہی کے ذریعے ہوتی ہے جس سے زمین سے سبزہ اگتا ہے اور ہر قسم کے درخت اور پھل پیدا ہوتے ہیں، لیکن آسمانی پانی کا ایک پہلو وہ بھی ہے جسے وہ انعام نہیں جانتے، جو گھاس وغیرہ چرتے تو ہیں لیکن اس کی کنوں کو نہیں سمجھتے۔ پس روحانی پانی سے جو زندگی اللہ کے رسول پاتے ہیں اور اس فیض کو آگے جاری کرتے ہیں اسے وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جن کی مثال قرآن کریم نے انعام سے دی ہے، بلکہ ان کو اشر قرار دیا ہے کہ ان کا تو جانداروں سے بھی بدتر حال ہے، کیونکہ انعام تو اس کو سمجھنے کی بھی اہلیت ہی نہیں رکھتے، مگر یہ دین کو بظاہر سمجھنے کے باوجود پھر بھی اس کے فیض سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے سمندر میں پائی جانے والی نعمتوں اور سمندر میں کھاری پانی میں پلنے والی مچھلیوں وغیرہ کا بھی ذکر فرما دیا، جو کھارا پانی پیتی ہیں اسی میں گزر بسر کرتی ہیں، لیکن ان کے گوشت میں کھار کا کوئی ادنا سا بھی نشان نہیں پایا جاتا۔ اور اس طرف بھی توجہ دلائی کہ پانی کے ذریعے اس بقا کے نظام کا انحصار ان پہاڑوں پر ہے جو بڑی مضبوطی سے زمین میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو سمندر سے شفاف پانی کے اٹھنے اور اس کے برسنے کا یہ نظام جاری رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ قرآن کریم نے سایوں کے زمین پر بچھے ہونے کا ذکر اس رنگ میں فرمایا ہے گویا وہ سجدہ ریز ہیں، لیکن دابا اور ملائکہ بھی اللہ کی عظمت کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں۔ دابا زمین سے اپنی زندگی کا سامان پانے کے نتیجے میں زبان حال سے ہمیشہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں، اور فرشتے آسمان سے اترنے والے پانی کی معرفت حاصل ہونے کی وجہ سے سر بسجود رہتے ہیں۔ آیت کریمہ نمبر 62 میں یہ حیرت انگیز مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ انسانوں کے ہر ظلم پر فوراً گرفت فرمانا شروع کر دے تو زمین پر چلنے پھرنے والے جانوروں کی صف لپیٹ دی جائے۔ دراصل انسان کو اس پر غور کرنے کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے کہ اگر دابا نہ ہوتے تو انسان کی بقا ممکن ہی نہ تھی، اس لیے پھر مان بعد یہ فرمایا کہ مویشیوں میں تمہارے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان ہے۔ اس کے بعد وحی کی عظمت کا بیان شہد کی مکھی کی مثال دے کر فرمایا گیا، کسی دوسرے جانور پر وحی کے نزول کا ذکر نہیں ملتا۔ دیکھا جائے تو شہد کی مکھی اسی طرح ایک مکھی ہے جیسے عام گندگی پر پلنے والی مکھی ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وحی کے ذریعے خدا نے اس کو ہر گندگی سے پاک کر دیا۔ یہ اپنے گھر بھی پہاڑوں پر اور بلند درختوں پر اور ان بیلوں پر بناتی ہے جو بلند سہاروں پر چڑھائی جاتی ہیں، پھر اس پر وحی کی گئی کہ وہ ہر پھول کا رس چوسے۔ اگرچہ لفظ سمر استعمال فرمایا ہے، مگر اس میں دوہری حکمت یہ ہے کہ مکھی کے اس پھول کو چوسنے کے نتیجے میں ہی اس میں سے سمر پیدا ہوتا ہے، اور ہر پھل کا عرق اور نچوڑ بھی وہ پھول سے ہی چوستی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو شہد بناتی ہے اس میں انسانوں کے لیے ایک عظیم الشان شفا رکھ دی گئی ہے۔ یہاں یخرج من بطونہا فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ شہد صرف پھولوں کے رس سے نہیں بنتا، بلکہ شہد کی مکھی کے بطن سے جو لعاب نکلتا ہے اسے وہ پھولوں کے رس سے ملا کر اور بار بار زبان ہوا میں نکال کر اسے گاڑھا کر کے شہد میں تبدیل کرنے کے بعد چھتوں میں محفوظ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد دو غلاموں کی مثال دی گئی ہے، ایک ایسا احمق غلام جس کے کاموں میں کوئی بھی بھلائی نہیں ہوتی، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ رزق حسن عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ اسے آگے بھی بنی نو انسان کے فائدے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس کا بھی شہد کی مکھی سے ایک بہت گہرا جوڑ ہے۔ عام مکھی تو ایسے مملوک کی طرح ہے جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں، اور شہد کی مکھی ایسے مملوک کی طرح ہے جسے رزق حسن عطا کیا جاتا ہے، اور پھر وہ آگے بھی بنی نو انسان کے فوائد کے لیے یہ رزق تقسیم کرتی ہے۔ اس کے بعد مختلف قسم کے غلاموں کی مثال کو آگے بڑھا کر انسانوں پر چسپاں فرمایا گیا ہے۔ وہ مملوک جو اللہ کی وحی سے فیض یاب نہیں ہوتا اور اللہ کو گونگا سمجھتا ہے، وہ خود ہی ابکم یعنی گونگا ہے۔ وہ تو ایسا ہی ہے کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا نقصان ہی کا سودا کرے گا، خسرت دنیا والآخرہ۔ اور دوسرے مملوک خدا کے انبیاء ہوتے ہیں جو بنی نوع انسان کو عدل کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمیشہ صراط مستقیم پر رواں رہتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شہد کی مکھی کے متعلق بھی یہی فرمایا تھا کہ اپنے رب کے رستوں پر چل، تو انبیاء اس پہلو سے اس پر بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں کہ اس ایک سیدھے رستے پر چلتے ہیں جو لازمن اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں پرندوں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ یہ جو آسمان پر اڑتے پھرتے ہیں، یہ خیال مت کرو کہ محض اتفاقاً ان کو پر عطا ہو گئے اور اڑنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ صرف پروں کا پیدا ہونا ہی پرندوں میں اڑنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک اس کی کھوکھلی ہڈیاں، اس کی چھاتی کی خاص بناوٹ اور چھاتی کے دونوں طرف نہایت مضبوط عضلات نہ بنائے جاتے جو بہت بڑا بوجھ اٹھا کر انہیں بلند پروازی کی توفیق بخشتے ہیں۔ یہ ایک ایسا حیرت انگیز کرشمہ ہے کہ انتہائی وزنی مگ بھی مسلسل کئی ہزار میل تک اڑتے چلے جاتے ہیں، اور اڑتے وقت ان کی جو اندرونی ترکیب ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے جیٹ جہاز کا سامنے کا حصہ ہوا کو منتشر کرتا ہے، اسی طرح ہوا کا دباؤ ان پر اس بناوٹ کی وجہ سے کم پڑتا ہے، اور جو مگ سب سے زیادہ اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے دوسروں کے آگے ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد پیچھے سے ایک اور مگ آ کر اس کی جگہ لے لیتا ہے، پھر یہی پرندے آبی پرندے بھی بنتے ہیں اور ڈوبتے نہیں، حالانکہ ان کو اپنے وزن کی وجہ سے ڈوب جانا چاہیے تھا۔ نہ ڈوبنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے پر ہوا کو سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور پروں میں قید ہوا ان کو ڈوبنے سے بچاتی ہے، اور یہ خود بخود ہو نہیں سکتا، کیونکہ ضروری ہے کہ ان پروں کے گرد کوئی ایسا چکنا مادہ ہو جو پانی کو پروں میں جذب ہونے سے روکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پرندے سارے پر اپنی چونچوں میں سے گزارتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس وقت ان کے جسم میں سے اللہ تعالیٰ گریس کی طرح کا وہ مادہ نکالتا ہے جسے پروں پر ملنا لازمی ہے۔ وہ مادہ کیسے از خود پیدا ہوا اور ان کے منہ تک کیسے پہنچا، اور ان پرندوں کو کیسے شعور ہوا کہ جسم تک پانی کے سرایت کرنے کو روکنا لازمی ہے ورنہ وہ ڈوب جائیں گے۔ آگے قرآن کریم کے اس حیرت انگیز معجزے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ ہر چیز کی وہ تفصیل بیان فرما رہا ہے، اور دوسری کتابوں پر اس پہلو سے قرآن کریم کو جو فضیلت حاصل ہے وہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر ہے۔ اسی وجہ سے جیسے وہ اپنی قوموں پر شہید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان انبیاء پر بھی شہید مقرر فرمایا گیا۔ قرآن کریم کی تعلیم ہر چیز پر حاوی ہے، اس کی مثال آیت کریمہ نمبر 91 ہے جو خود تمام اخلاقی اور روحانی تعلیمات کو سمیٹے ہوئے ہے اور ان پر حاوی ہے۔ سب سے پہلے عدل کا ذکر فرمایا گیا، جس کے بغیر دنیا میں کوئی اصلاح ممکن نہیں۔ پھر احسان کا ذکر فرمایا گیا جو انسان کو عدل سے ایک بالا مقام عطا کرتا ہے۔ پھر اطاعۂ ذی القربیٰ فرما کر اس مضمون کو آخری بلندی تک پہنچا دیا گیا کہ وہ بنی نوع انسان کی ہمدردی میں اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ جیسے ماں اپنے بچوں پر کرتی ہے، اور اس کے بدلے میں کسی خدمت یا صلے کا واہمہ تک اس کے دل سے نہیں گزرتا۔ اور یہ اعلیٰ ترین مقام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا کہ آپ ہر قسم کے عوض کے تصور سے پاک رہ کر سارے بنی نوع انسان کو فیض پہنچا رہے تھے۔ اس سورت کے آخری رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایک فرد تھے پوری امت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ آپ ہی سے بہت سی امتوں نے پیدا ہونا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر یہ مضمون اپنے معراج تک پہنچ جاتا ہے۔ پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی وحی فرمائی گئی کہ اس ابراہیمی سنت پر عمل پیرا ہو، اور اس کا خلاصہ یہ پیش فرما دیا گیا کہ اپنے رب کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ سے بلاؤ۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان انتہائی صبر سے کام لینے والا ہو۔ لا تستعجل میں جو ارشاد ہے، اس میں بھی اس مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ عظیم روحانی انقلاب آنن فانن برپا نہیں ہوا کرتے، بلکہ اس کے لیے بے انتہا صبر کی ضرورت ہے۔ بس یہ صبر تو تقوی کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان لوگوں کو عطا ہوتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ یہاں احسان کا ایک مضمون تو یامر بالعدل والاحسان میں بیان فرما دیا گیا ہے، اور دوسرا اس کی وہ تشریح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے کہ احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کے لیے کھڑا ہو تو ایسے کھڑا ہو گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور احسان کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ تو اس طرح با ادب کھڑا ہو جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تعارف سورت بنی اسرائیل۔ یہ مکی سورت ہے، اور بسم اللہ سمیت اس کی 112 آیات ہیں۔ اسے سورت الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی ارتقاء کا مضمون جو گزشتہ سورت میں جاری تھا، اسی کا ذکر اس سورت میں مذکور ہے۔ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ جن نبوتوں کا اختتام فلسطین پر ہوا، تیرا سفر وہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ وہاں سے اور بلندیوں کی طرف شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر فرمایا کہ گو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت بلندیوں تک پہنچے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتقاء اس سے بھی بہت بلند تر تھا۔ یہ صورت اب یہود کے ذکر کو اس طرح بیان کر رہی ہے کہ ان کو اپنے جرائم کی بنا پر اپنے وطن فلسطین سے نکال دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی سخت نگران بندے ان پر مسلط کیے گئے تھے، جو ان کے شہر کی گلیوں میں داخل ہو کر تیزی سے آگے بڑھے اور تمام شہر کو ملیا میٹ کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان پر رحم فرمائے گا اور ایک اور موقع انہیں دے گا کہ وہ دوبارہ فلسطین پر قابض ہو جائیں، جیسا کہ فی زمانہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں فلسطین سے خود نکالے گا، نہ کہ مسلمانوں سے جنگ کے نتیجے میں، اور ان کی بجائے اللہ اپنے صالح بندوں کو فلسطین کا بادشاہ بنا دے گا۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو تب تک فلسطین پر غلبہ عطا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس شرط کو پورا نہ کریں کہ اللہ کے صالح بندے بن جائیں۔ اس کے بعد ان برائیوں کا ذکر ہے جو یہودیوں میں ان کی سخت دلی کے زمانے میں راسخ ہو گئی تھی، یعنی بخل، فضول خرچی، زنا، قتل و غارت، یتیم کا مال کھا جانا، بدعہدی، تکبر وغیرہ، اور مسلمانوں کو ان سے باز رہنے کی تلقین ہے۔ پھر اس صورت میں فرمایا گیا کہ جب تو اس عظیم قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اس کو سمجھنے سے آری رہتے ہیں اور ان میں شرک اتنا سرایت کر چکا ہے کہ جب تو صرف اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرے تو پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ ان کو کلمہ توحید میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، چونکہ ان کے دلوں میں دہریت گھر کر جاتی ہے، اس لیے یوم آخرت پر سے بھی ان کا ایمان کلیتاً اٹھ جاتا ہے۔ اور جو قوم آخرت پر یقین نہ رکھے اور اپنی جواب دہی کی قائل نہ ہو، وہ اپنے جرائم اور گناہوں میں ہمیشہ بلا روک ٹوک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسی رویا کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کشف کے ذریعہ فلسطین کی حالت دکھائی گئی اور پھر مزید روحانی بلندیوں کی طرف آپ کا اسراء ہوا۔ پھر جس شجرہ ملعونہ کا ذکر ہے، اس سے مراد یہودی ہیں جن کا سورۃ فاتحہ کی آخری آیت میں ذکر ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے غضب کے نیچے بھی رہیں گے اور بندوں کے غضب کے نیچے بھی۔ جو لوگ غضب اور انتقام کے عادی ہوں، ان کی مثال آگ کسی ہے جو نشو و نما کو بھسم کر دیتی ہے، اور جو منکسر مزاج بندے تین کی خاصیت رکھتے ہیں، ہر قسم کی نشو و نما انہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ بس اس ذکر کا یہ مطلب بنتا ہے کہ یہود ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیری کوششوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ مٹی سے نشو و نما پانے والے کیسے ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر تمام دنیا کی نشو و نما اس بات کا ثبوت ہے کہ آگ کبھی اللہ کی قدرت سے پیدا ہونے والی نشو و نما کو بھسم نہیں کر سکی۔ تمام لہلہاتے ہوئے باغات اور سبزہ زار اس بات کے گواہ ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جو اقیم الصلاۃ سے شروع ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کا ذکر کرتی ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو کوشش آپ کو مذموم کرنے کی کر سکتے ہیں کرتے چلے جائیں، مگر اس کے نتیجے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند تر مقام کی طرف اٹھاتا چلا جائے گا۔ گویا آپ کے روحانی ارتقاء کو اس رنگ میں بھی اونچا فرمایا، یہاں تک کہ آپ اس مقام محمود تک پہنچ جائیں گے جس تک کسی دوسرے کی رسائی نہیں ہوئی۔ مگر یہ مقام یوں ہی نصیب نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے فتحجت بھی نافلہ تعلق فرما دیا کہ اس کے لیے راتوں کو اٹھ کر ہمیشہ دعائیں کرتا چلا جا۔ یہ دعویٰ کہ آپ واقعی مقام محمود تک پہنچائے جائیں گے، عملاً بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دشمن نے پورا ہوتا ہوا دیکھ لیا کہ جب آپ بظاہر مغلوب ہو کر مکے سے نکلے تو اسی صورت میں ایک دعا کی صورت میں یہ پیش گوئی تھی کہ تو دوبارہ اس شہر میں داخل ہوگا اور یہ اعلان کرے گا کہ جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوکا، کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل کے مقدر میں ہی بھاگنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے روشنی آ جائے تو اندھیرا بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 86 روح کے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں بتا کہ روح کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جواب عطا فرمایا کہ ان سے کہہ دے کہ روح میرے رب کے امر کے سوا اور کچھ نہیں۔ عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اللہ مانتے ہیں اور یہی لقب مسلمان بھی آپ علیہ السلام کو دیتے ہیں، مگر اس بات میں حضرت عیسیٰ کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام بھی محض اسی طرح امر الہی سے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ آغاز میں تمام زندگی امر الہی سے پیدا ہوئی ہے۔ سورت کے آخر پر اس مضمون کو مزید کھول دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو محض اس لیے کہ وہ بن باپ کے تھا اللہ کا بیٹا قرار دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ پس تمام حمد اللہ ہی کی ہے جس کو کسی بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ اس کا کوئی ملکیت میں شریک ہے، اور اسے کبھی ایسے ساتھی کی ضرورت نہیں پڑی جو گویا کمزوری کی حالت میں اس کا مددگار بنتا۔ تعارف سورۃ الکہف۔ یہ مکی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 111 آیات ہیں۔ اس کا زمانہ نزول نبوت کا چوتھا یا پانچواں سال ہے۔ سورۃ الکہف کا آغاز سورۃ بنی اسرائیل کے اسی مضمون سے ہوا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بندہ ہونے کو بڑی صراحت اور جلال سے پیش فرمایا گیا ہے، اور بہت ہی سادہ الفاظ میں یہ اعلان فرما دیا گیا کہ انہیں علم ہی کوئی نہیں کہ حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے، اور نہ یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ تولید کے نظام سے کلیتاً پاک ہے۔ وہ اللہ پر بہت ہی بڑا جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دعوی کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اس کے بعد ابتدائی عیسائیوں کا ذکر فرمایا گیا کہ کس طرح وہ توحید کی حفاظت کی خاطر سطح زمین کو چھوڑ کر غاروں میں چلے گئے۔ اصحاب کہف کے ذکر سے پہلے ان ابتدائی آیات میں یہ فرمایا گیا تھا کہ دنیا کی جو ظاہری نعمتیں بنی نوع انسان کو عطا کی گئی ہیں وہ ان کی آزمائش کی خاطر ہیں، لیکن ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ یہ نعمتیں ان سے چھین لی جائیں گی اور ان لوگوں کو عطا کر دی جائیں گی جنہوں نے اللہ کی خاطر سطح زمین کی زینت کی بجائے غاروں میں زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد دو ایسی جنتوں یعنی باغوں کی مثال دی گئی ہے جن کی وجہ سے ایک شخص دوسرے پر فخر کرتا ہے کہ مجھے تو یہ سب کچھ عطا ہوا ہے اور میرے مقابل پر تم تہی دست ہو، لیکن ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی فرما دی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بگولے تمہاری نعمتوں پر اتریں گے تو تمہیں خاکستر کر دیں گے۔ وہی سعیدن جروزن والا مضمون دوسرے لفظوں میں دہرایا گیا ہے۔ اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کا ذکر ملتا ہے جس میں انہیں اپنی امت کی آخری حدیں دکھا دی گئیں اور اس مقام کی نشاندہی فرما دی گئی جہاں روحانی غذا کی مچھلی واپس سمندر میں چلی گئی، اور یہ عیسائیت کے ظہور اسلام سے پہلے کے اس دور کی طرف اشارہ ہے جب وہ روحانیت کھو چکی تھی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تمثیل میں اس بزرگ کی صورت میں دکھایا گیا ہے جسے عوام الناس حضرت خضر کہتے ہیں، اور بتایا گیا کہ جو حکمتیں اس کو عطا کی جائیں گی وہ موسیٰ علیہ السلام کی پہنچ سے بالا ہیں، اور ان کی کنوں تک پہنچنے کے لیے جس صبر کی ضرورت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں ہوا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ فضیلت عطا ہوئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے ہمراز بنائے گئے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے جو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو زمانوں کی بادشاہی دی جائے گی، ایک اولین کی اور ایک آخرین کی۔ اس میں جو ذوالقرنین کے سفر کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ اپنے اندر بہت سے اشارے رکھتی ہیں جن کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، مگر ایک بات بہرحال حتمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پھیلاؤ مغرب تک بھی ہوگا جہاں اہل مغرب کے باطل خیالات کے گدلے پانی میں سورج غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور مشرق میں سفر اس سرزمین تک ہوگا جس سے پرے سورج اور زمین کے درمیان کوئی اوٹ نہیں۔ اس سورت کے آخر پر قطعیت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس میں عیسائیت کے عروج و زوال کا قصہ بیان فرمایا گیا ہے۔ عروج ابتدائی موحدین کی وجہ سے ہوا تھا، اور زوال اس وقت ہوا جبکہ ایک اللہ کا عقیدہ بگڑتے بگڑتے سینکڑوں بلکہ ہزاروں اولیاء کو خدا ماننے پر منتج ہوا۔ چنانچہ عملاً آج فرضی سینٹس کو جو الوہیت کا رتبہ دیا جا رہا ہے، اس کا اس صورت کے آخر پر یوں ذکر ہے کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اس کے سوا اولیاء بنا لیں گے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا واضح عرفان عطا کیا گیا تھا کہ اس صورت کا تعلق دجال سے ہے، چنانچہ آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ جو شخص اس صورت کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی تلاوت کیا کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہی تھے، آپ کی زبان سے یہ اعلان کروایا گیا کہ میں بشر تو ہوں مگر ہر قسم کے شرک سے پاک، بس اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی لکا تمہیں بھی نصیب ہو تو اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے پاک کر لو۔ یہاں وحی الہی کے جاری رہنے کی پیشگوئی بھی فرمائی گئی ہے، اللہ کے پاک بندے جو اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہم کلام ہوگا۔ تعارف سورت مریم، یہ مکی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 99 آیات ہیں۔ اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے قبل نبوت کا 4 یا 5 سال ہے۔ اس سورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے باپ کے پیدائش کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ پیدائش ایک ایسے معجزے کے طور پر تھی جس کو دنیا اس وقت نہیں سمجھ سکتی تھی۔ ضمناً یہ ذکر ضروری ہے کہ آج کل خود عیسائی محققین نے یہ بات قطعیت سے ثابت کر دی ہے کہ مرد سے تعلق قائم کیے بغیر بھی ایک کنواری کے بطن سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پہلے خیال تھا کہ صرف لڑکی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن آخری تحقیق سے ثابت ہے کہ لڑکا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک اعجازی پیدائش کا تعلق ہے، وہ بعض دفعہ اس رنگ میں ہوتی ہے کہ باپ اور ماں کے ملنے سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، مگر اس عمر میں کہ بظاہر اولاد ہونا ناممکن ہو۔ یہی صورت حضرت زکریہ علیہ السلام کو پیش آئی، آپ کو اولاد کی خواہش تھی مگر خود اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ سفیدی سے گویا سر بھڑک اٹھا تھا اور بیوی نہ صرف بوڑھی بلکہ بانج تھی۔ پس اعجازی پیدائش کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ کو ان دونوں باتوں کے باوجود حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے گئے، اور بیٹے کی خواہش ان کو حضرت مریم علیہ السلام کے حالات پر غور کرنے سے پیدا ہوئی تھی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کی پیدائش کا معجزہ دکھانا تھا۔ اس کے بعد ان تفاصیل کا ذکر ہے جن میں حضرت مریم علیہ السلام فلسطین کو چھوڑ کر اس کے مشرق میں کسی طرف چلی گئی تھیں اور وہاں دن رات ذکر الہی میں مصروف رہتی تھیں، اور وہیں آپ کو پہلی بار ایک فرشتے کے ذریعے جو انسان کے روپ میں متمثل ہوا تھا ایک بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ پیدائش کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام ساتھ لے کر فلسطین پہنچی تو یہود نے بہت شور مچایا کہ نعوذ باللہ، یہ ناجائز اولاد ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی خاطر چپ کا روزہ رکھو، اور یہ بیٹا جو اس وقت ابھی پنگوڑے میں تھا یعنی 2-3 سال کی عمر کا تھا خود جواب دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء کے سامنے معرفت کی وہ باتیں کی جو ایک ناپاک بچہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور ان باتوں میں اپنے آئندہ نبی بننے کی پیش گوئی بھی شامل تھی، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی پیش گوئی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمہاری قتل کی سازشوں سے نجات بخشے گا، چنانچہ فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، جب میں پیدا کیا گیا اس وقت بھی مجھے اللہ کی طرف سے سلامتی نصیب تھی، اور جب میں وفات پاؤں گا تو تبھی موت سے وفات پاؤں گا، اور پھر جب میرا احیاء نو ہوگا اس وقت بھی مجھ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہوگی۔ اس سے بہت ملتی جلتی آیت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آتی ہے جس میں فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ اس پر سلامتی تھی جب اس کی ولادت ہوئی اور اس پر سلامتی ہوگی جب وہ وفات پائے گا اور سلامتی ہوگی جب اس کا احیاء نو ہوگا۔ اس آیت سے میں استنباط کرتا ہوں کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی قتل نہیں کیے گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرماتے ہوئے آپ کی اعجازی اولاد کا ذکر فرما دیا گیا کہ جبکہ بڑھاپے میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی عطا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اور آپ کے بعد آپ علیہ السلام کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کا ذکر ملتا ہے جس میں روحانی ولادت کی مختلف صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع کی مثال بھی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع کی صورت میں پیش فرمائی گئی ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے تھے جن کی بعد کی نسلیں پاک باز نہ رہ سکیں اور اپنی نمازیں ضائع کر دیں اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی، پس ان کے لیے وعید ہے کہ وہ ضرور اپنی کجی کا بدلہ پائیں گے۔ اس صورت میں صفت رحمانیت کا بکثرت بیان ہے۔ رحمان کے معنی ہے بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے عطا کرنے والا، اور اس صورت کا مضمون بیان ہی اس صفت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ اس کے آخر پر رحمان خدا کی طرف بیٹا منسوب کرنے کو ایک بہت ہی بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں قریب ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں۔ مراد یہ ہے کہ یہی لوگ انتہائی خوفناک جنگوں میں مبتلا کیے جائیں گے جو ایسی ہولناک ہوں گی کہ گویا آسمان ان پر پھٹ پڑا ہے۔ اس کے برعکس اس کی آخری آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو متقی ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، ان کے دلوں میں رحمان خدا باہمی محبت پیدا کر دے گا، نہ کہ آپس کا وہ بغض و عناد جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ تعارف سورۃ طٰہٰ۔ یہ مکی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 136 آیات ہیں۔ یہ طٰہٰ کے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اور یہ مقطعات کسی اور سورت کے آغاز میں بیان نہیں ہوئے۔ اس کے معنی ہے اے پاک رسول اور ہادی کامل۔ اس سے پہلی صورت میں جن ہولناک جنگوں کی خبر دی گئی ہے، لازماً یہ خبریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گران گزرتی ہوں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکیداً فرمایا کہ ان کے نتیجے میں تو کسی دکھ میں مبتلا نہ ہو۔ یہ اس کی طرف سے تنزیل ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور وہ رحمان ہے جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ چونکہ تمام رسالتیں رحمانیت کے نتیجے میں ہی عطا کی جاتی ہیں، اور گزشتہ صورت کی طرح اس صورت میں بھی رحمانیت ہی کا مضمون جاری ہے، اس لیے ایک دفعہ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے رحمانیت کے سبب آپ کو اپنا رسول بنایا۔ وہ تمام احسانات جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمائے گئے وہ تمام تر رحمانیت کے نتیجے میں تھے۔ اسی صورت میں جادوگروں کے سجدہ ریز ہونے کا ذکر ہے، اور فرعون کی طرف سے ان کو انتہائی خطرناک سزاؤں کی دھمکی کا بھی، لیکن جنہوں نے رحمان خدا کے جلوے دیکھ لیے ہوں وہ ایسی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتے۔ بس ان کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہر قسم کی دھمکی کے باوجود پوری طرح قائم رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھ سے وہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پہاڑوں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی سوال نہیں کیا گیا تھا، ہاں پہاڑوں جیسی بلند طاقتوں کے متعلق مشرکین پوچھتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے تو کیسے کامیاب ہوگا۔ ایک طرف کسرا کی حکومت کا پہاڑ تھا اور دوسری طرف قیصر کی حکومت کا پہاڑ تھا، تو اس کا یہ جواب سکھایا گیا کہ دنیا کی بڑی بڑی متکبر قومیں خواہ پہاڑوں کی طرح سربلند ہوں، اس وقت تک ایمان نہیں لاتی جب تک ان کا تکبر توڑ نہ دیا جائے، اور وہ ایسے صحرا کی ریت کی طرح نہ ہو جائیں جو پوری طرح ہموار ہو اور اس میں کوئی بلندی اور پستی دکھائی نہ دے۔ جب یہ ہوگا تو پھر وہ ایک ایسے رسول کی پیروی کریں گے جس میں کوئی کجی نہیں پائی جاتی۔ آیت نمبر 109 میں بھی صفت رحمان کی تکرار ہے، اور اس کے بعد آنے والی آیت نمبر 110 میں بھی رحمان ہی کے جلوے کا ذکر ہے، جس کے روب اور شان کے حضور تمام آوازیں مدھم پڑ جائیں گی، گویا سب اگر گفتگو کرتے بھی گویا سب اگر گفتگو کرتے بھی ہیں تو سرگوشیوں میں. اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر ذکر چھیڑا گیا ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش بھی رحمانیت کے جلوے کے تابع تھی، اور پہلی بار آپ کی شریعت کے چار بنیادی پہلو بیان فرمائے گئے ہیں، یعنی یہ کہ جو کوئی بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کرے گا اس کے لیے ضمانت ہے کہ نہ وہ بھوکا رہے گا اور نہ ننگا اور نہ پیاسا رہے گا اور نہ دھوپ میں جلے گا. اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ پھر صبر کی تعلیم دی گئی ہے کہ دشمن کی ایذا دہی پر صبر سے کام لے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح سورج نکلنے سے پہلے بھی کر اور اس کے غروب سے پہلے بھی، اور رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کے دونوں کناروں پر بھی. اس آیت کریمہ میں دن رات کی تمام نمازوں کا ذکر فرما دیا گیا ہے. اس سورت کے آخر پر فرمایا کہ کہو کہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ اس کشمکش کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، تم بھی انتظار کرو، بس تم پر خوب کھول دیا جائے گا کہ سیدھے راستے پر چلنے والا کون ہے اور وہ کون ہے جو ہدایت پاتا ہے. تعارف سورۃ الانبیاء. یہ مکی سورت ہے اور اس کا زمانہ نزول نبوت کا چوتھا یا پانچواں سال ہے. بسم اللہ سمیت اس کی 113 آیات ہیں. جس حساب کا پچھلی سورت کے آخر پر ذکر تھا کہ لوگ جواب دے ہوں گے اور تجھ پر یہ بات کھل جائے گی کہ تو ہی ہدایت پر قائم ہے، اس سورت کے آغاز میں یہ ذکر فرمایا گیا کہ وہ حساب کی گھڑی آ پہنچی ہے، لیکن اکثر اس بات سے غافل ہیں. پھر اس سورت میں فرمایا گیا کہ تجھ سے پہلے بھی ہم نے مردوں ہی میں سے رسول مبعوث فرمائے تھے اور انہیں ایسے جسد عطا نہیں کیے گئے جو بغیر کھانے کے زندہ رہ سکیں. یہاں ضمناً حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا بھی رد کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تو زندگی بھر کھاتے پیتے رہے. اس کے مہان بات یہ بیان کیا گیا کہ جاہل لوگوں نے زمین سے ہی معبود گھڑ لیے ہیں، اور پھر ایک عظیم الشان دلیل اس امر پر دی ہے کہ دو خدا ہو ہی نہیں سکتے. اگر ایسا ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد پھیل جاتا اور ہر خدا اپنی پیدا کردہ تخلیق کو لے کر الگ ہو جاتا، اور کائنات میں ایسا رکھنا اور فساد پڑتا کہ پھر کبھی دور نہ ہو سکتا. حالانکہ کائنات میں جدھر بھی نظر دوڑاؤ اس میں کوئی دوئی کا نشان تک نہیں ملتا. اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ان کی طرف بھی وحی کرتے رہے کہ ایک اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں. آیت نمبر 27 میں ان کے جھوٹے دعوے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا پکڑ لیا ہے، مگر جب بھی ایک بیٹے کو فرضی معبود بنایا جائے تو پھر وہ ایک فرضی معبود نہیں رہتا، بلکہ اور بھی اس مفروضے میں شامل کر دیے جاتے ہیں. چنانچہ مان بعد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اور بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے پاک بندے ہیں جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا. اس کے مان بعد ایک ایسی آیت ہے جو کائنات کے اسرار پر سے ایسا پردہ اٹھاتی ہے جو اس زمانے کے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا. فرمایا یہ ساری کائنات ایک مضبوطی سے بند کیے ہوئے ایسے گیند کی شکل میں تھی جس میں سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی تھی. پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اچانک ساری کائنات اس میں سے پھوٹ پڑی، اور پھر پانی کے ذریعے ہر زندہ چیز کو پیدا فرمایا، اور پانی کے مان بعد رواسی کے ساتھ اس پانی کے نازل ہونے کا نظام اور پانی کے مان بعد رواسی کے ساتھ اس پانی کے نازل ہونے کے نظام کا ذکر فرما دیا، اور پھر یہ ذکر فرمایا کہ کس طرح آسمان زمین اور اہل زمین کی حفاظت کرتا ہے. پھر زمین و آسمان اور تمام اجرام کی دائمی گردش کا ذکر فرمایا، اور جس طرح زمین اور آسمان دائمی نہیں ہیں اسی طرح یہ بھی متوجہ فرمایا کہ انسان بھی دائم رہنے والا نہیں، اور اے رسول تجھ سے پہلے جتنے لوگ زندہ تھے ان میں سے کسی کو بھی دوام نہیں بخشا گیا. پھر اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمانیت کا فیض پہنچایا، اور یہ نہ ٹلنے والا مضمون بیان فرما دیا کہ جب کسی بستی کے بسنے والے کو ایک دفعہ ہلاک کر دیا جائے تو وہ دوبارہ کبھی اس کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کے زمانے میں بھی جب بظاہر سائنسدان مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کریں گے ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس صورت میں آگے چل کر زمین و آسمان کی صف لپیٹ دینے کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ اسی کائنات سے جو ایک دفعہ عدم میں ڈوب جائے گی نئی کائنات پیدا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کا اعادہ کرتا رہے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کل عالم کے لیے رحمان خدا کا مظہر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ تجھے بھی ہم نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس صورت کی آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ تو میرے درمیان اور میرے مکذبین کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کے نمائندہ ہیں، اس لیے سب دنیا کو متنبہ کر رہے ہیں کہ رب رحمان اپنے اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑے گا، جو اس کی رحمانیت کا کل عالم کے لیے مظہر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج آتی ہے، جو اس بات کا کامل ثبوت ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت للعالمین مبعوث ہوئے تھے، اور بیت اللہ وہ واحد جگہ ہے جہاں تمام دنیا سے بنی نوع انسان ادائیگی حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تعارف سورۃ الحج، یہ مدنی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 79 آیات ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں تمام بنی نوع انسان کو قیامت کے زلزلے سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ ایک ایسا رسول آ چکا ہے جس نے تمام بنی نوع انسان کو رحمان خدا کی حفاظت میں چلے آنے کی دعوت دی تھی، جس کو قبول نہ کرنے کے نتیجے میں ایسی ہولناک جنگوں سے ایک بار پھر ڈرایا جا رہا ہے گویا تمام زمین پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ وہ ایسی ہولناک تباہی ہوگی کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کی حفاظت کا خیال بھول جائیں گی، اور ہر حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا، اور تو لوگوں کو ایسے دیکھے گا جیسے وہ نشے میں مدہوش ہو چکے ہیں، حالانکہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے سخت عذاب کی وجہ سے وہ اپنے حواس کھو چکے ہوں گے۔ قیامت سے یہ بھی خیال گزرتا ہے کہ جب سب بنی نوع انسان ہلاک ہو گئے تو دوبارہ پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا، جس اللہ نے تمہیں اس سے پہلے مٹی سے پیدا کیا اور پھر رحم مادر میں مختلف شکلوں میں سے گزارا، وہی اللہ ہے جو تمہیں پھر زندہ کر دے گا۔ پھر فرمایا، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرتا ہے گویا وہ کسی گڑھے کے کنارے پر کھڑا ہو، جب تک اس کو خیر پہنچتی رہتی ہے وہ مطمئن رہتا ہے، اور جب وہ فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اوندھے منہ گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں خسارے میں رہتا ہے۔ اس کے بعد تمام ادیان کے پیروکاروں کا اختصار سے ذکر فرما دیا گیا کہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ تاکیدی حکم ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے آنے والوں کو خانہ کعبہ تک پہنچنے سے ہرگز نہ روکو۔ اس کے معنی بعد بیت اللہ کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تاکید فرمائی ہے اس کا ذکر ہے کہ میرے گھر کو ہمیشہ حج پر آنے والے اور اعتکاف کرنے والے کی خاطر پاک و صاف رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ تاکید کی گئی، یہ صرف آپ کی ذات کو نہیں بلکہ آپ کے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو حج کی غرض سے خانہ کعبہ آنے کے لیے ایک دعوت عام دو۔ اس کے بعد قربانیوں وغیرہ کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ بھی خانہ کعبہ کی طرح شاعر اللہ میں داخل ہیں، اگر ان کی بے حرمتی کرو گے تو گویا خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرو گے، لیکن خانہ کعبہ کی خاطر کی جانے والی ساری قربانیاں اس وقت قبول ہوں گی جب تقویٰ کے ساتھ کی جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ محض قربانی کرنے والوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد جہاد بالسیف کے مضمون پر بڑی وضاحت سے روشنی ڈالی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ صرف ان لوگوں کو اپنے دفاع میں جہاد بالسیف کی اجازت دی جا رہی ہے جن پر اس سے پہلے دشمن کی طرف سے تلوار اٹھائی گئی اور ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، محض اس لیے کہ وہ یہ اعلان کرتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد یہ عظیم الشان مضمون بھی بیان فرمایا گیا کہ اگر دفاع کی اجازت نہ دی جاتی تو صرف مسلمانوں کی مسجدیں ہی منہدم نہ کر دی جاتی بلکہ یہود اور عیسائیوں وغیرہ کے معابد اور خانقاہوں کو بھی برباد کر دیا جاتا۔ اس کے بعد گزشتہ انبیاء کی منکر قوموں کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر انسان زمین کی سیر کرے اور آنکھیں کھول کر ان ہلاک شدہ قوموں کے مدفن تلاش کرے تو یقیناً وہ ان کے بد انجام سے آگاہی پائے گا۔ آج کل ماہرین آثار قدیمہ یہی کام سر انجام دے رہے ہیں اور بہت سے گزشتہ قوموں کے مدفن دریافت ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 53 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رسول کی خواہشات میں اگر کوئی دل کی خواہش شامل ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس خواہش کو کل عدم کر دیتا ہے۔ یہاں شیطان سے مراد معروف شیطان لعین نہیں بلکہ انسان کی رگو میں خون کی طرح دوڑتے پھرتے رہنے والا شیطان مراد ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، مسند احمد بن حنبل، مسند بنی ہاشم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ بس اس آیت کریمہ سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ واقعتاً کوئی شیطان انبیاء کے دلوں میں کوئی فتنہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ ایک دوسری جگہ الشعراء 222-223 پر بڑی وضاحت سے فرما دیا گیا ہے کہ شیطان کو رسولوں کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، یہ تو انتہائی جھوٹے اور بد کردار لوگوں پر نازل ہوتا ہے اور رسولوں پر یہ بیان کسی صورت اطلاق نہیں پا سکتا۔ اس سورت کے آخری رکوع میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان فرضی شرکا کو تو اتنی استطاعت بھی نہیں کہ ایک مکھی اگر کسی چیز کو چاٹ جائے تو اسے اس کے منہ سے واپس لے سکیں۔ واقعتاً ایک مکھی کے منہ میں کسی چیز کے داخل ہوتے ہی اس کے لعاب کے اثر سے نیز اس کے پیٹ میں کیمیائی تبدیلیوں کے نتیجے میں وہ چیز اصل حالت میں رہ ہی نہیں سکتی۔ اس سورت کی آخری آیت میں اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے جس کی وضاحت اس سے پہلے فرما دی گئی ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو اللہ تعالیٰ نے ہی مسلم قرار دیا ہے، وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس کے سامنے کون کلیتاً سر تسلیم خم کرتا ہے۔ آخر پر اس اعلان کا اعادہ فرمایا گیا کہ یہ رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی رسول ہیں۔ تعارف سورۃ المؤمنون، یہ مکہ میں نازل ہونے والی آخری سورتوں میں سے ہے۔ بسم اللہ سمیت اس کی 119 آیات ہیں۔ پچھلی سورت کے آخر پر یہ ذکر ہے کہ اصل کامیابی قیام نماز اور قیام زکات سے ہے اور اس امر سے کہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ بس جس فلاح عظیم کا اس میں اشارہ ملتا ہے اس کی تفسیر سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات میں مذکور ہے کہ فلاح پانے والے وہ مومن ہیں جو محض نماز کو قائم نہیں کرتے اور زکات نہیں دیتے بلکہ اور بھی ان میں بہت سی صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ دونوں قسم کی صفات ہیں، یعنی کن کن چیزوں سے بچتے ہیں اور کیا نیکیاں بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ زندگی کا پانی آسمان سے اترتا ہے اور اس کے بار بار آسمان سے نازل کرنے کا نظام موجود ہے، لیکن اگر کسی بنا پر بنی نو انسان کو اللہ تعالیٰ سبق سکھانا چاہے تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس پانی کو لے جائے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ پانی بار بار آسمان کی بلندیوں سے واپس کرنے کا جو نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کوئی تبدیلی فرما دے، جیسا کہ ابتدائے آفرینش میں زمین کا پانی مسلسل بخارات کی صورت میں آسمانوں کی طرف بلند ہوتا رہا اور جب برستا تھا تو درمیانی گرم فضا کے نتیجے میں پھر واپس عروج کر جاتا تھا، اور دوسری صورت وہ ہے جو عام مشاہدے میں آتی ہے کہ جب پانی زمین میں گہرا اتر جائے تو پھر گہرے کنووں کی تہ سے بھی نیچے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر پانی کے مضمون کو آگے بڑھا کر ان کشتیوں کا ذکر ہے جو پانیوں پر چلتی ہیں، اور اس نسبت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر بھی آیا ہے کہ پانی کی سطح پر بلند رہنے کی استطاعت کشتیوں کو تبھی نصیب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو۔ بلند سے بلند طوفان میں بھی کشتیاں پانی کی سطح پر بلند ہوتی رہتی ہیں اور معمولی سے طوفان سے بھی غرق ہو جاتی ہیں۔ جب قوم آسمانی پانی سے جو روحانی طور پر ان پر نازل کیا جاتا ہے ناشکری سے پیش آتی ہیں تو دنیاوی پانی کی طرح اس سے بھی اللہ انہیں محروم کر دیتا ہے، اور یہ امر بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا کہ موسلادھار بارش کی طرح مسلسل رسول ان میں آتے رہے ہیں، بلکہ سب کے انکار پر وہ مصر رہتے ہیں۔ پھر ایسے پہاڑی علاقے کا ذکر فرمایا جہاں پانی کے چشمے ابلتے تھے اور امن اور تسکین قلب کا موجب بنتے تھے۔ اسی وادی میں حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کو دشمنوں سے نجات دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ لے گیا۔ قرائن و آثار بتاتے ہیں کہ یہ وادی کشمیر ہی ہے۔ اس کے بعد آیت 79 میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ ارتقائی منازل میں سب سے پہلے قوت شنوائی عطا ہوئی تھی، اور اس کے بعد بصارت، اور پھر وہ دل انسان کو عطا کیے گئے جو گہری بصیرت رکھتے ہیں اور ہر قسم کے روحانی مضامین کو سمجھنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسی آیات آتی ہیں جن کے مضامین ان آیات سے ملتے جلتے ہیں جن پر تفصیلی بحث پہلے گزر چکی ہے۔ پھر ایک ایسی آیت ہے جو ایک نئے مضمون کو پیش فرما رہی ہے، قیامت کے دن جب انسانوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم زمین میں کتنی دیر رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ شاید ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دے گا کہ دراصل تم اس سے بھی بہت تھوڑا عرصہ وہاں ٹھہرے ہو۔ اس سے موت کے بعد جی اٹھنے تک کے زمانے کی طوالت کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا اتنی دور دکھائی دے گی کہ جیسے آنن فانن گزر گئی، اور یہ وہ مضمون ہے جو روزمرہ انسانی تجربے میں آیا ہے کہ بہت دور کے ستارے جو اپنے حجم میں چاند اور سورج کے تمام نظام شمسی سے بھی بہت بڑے ہیں، محض چھوٹے چھوٹے نقطوں کی صورت میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس صورت کی آخری آیت ایک دعا کی صورت میں ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں سکھائی گئی کہ اپنے رب کو مخاطب ہو کر یہ عرض کیا کر کہ اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تعارف سورۃ النور، یہ مدنی سورت ہے اور یہ ہجرت کے پانچویں سال نازل ہوئی۔ بسم اللہ سمیت اس کی 65 آیات ہیں۔ اس سے پہلی سورت المؤمنون کے شروع میں مومنوں کی علامات میں فروج کی حفاظت کا خصوصیت سے ذکر فرمایا گیا ہے، اور سورت النور کا مضمون بھی بنیادی طور پر اسی مضمون سے تعلق رکھتا ہے، اور زانی مرد اور زانی عورت کی سزا کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ گندے لوگ گندے ساتھیوں ہی سے راہ رکھا کرتے ہیں، اور مومن اس بات کا سختی سے خیال رکھتے ہیں کہ ان کو پاکیزہ ساتھی عطا ہوں۔ اس ضمن میں یہ بھی تاکید فرما دی گئی کہ وہ بدبخت جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، وہ اس کی بہت بڑی سزا پائیں گے۔ اسی صورت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو انتہائی پاک دامن تھی، ان پر بعض بدبختوں کے الزام کا ذکر ملتا ہے اور اس کی سزا کا بھی۔ اس کے بعد پاک بازی کی زندگی اختیار کرنے والوں کو وہ نصائح کی گئی ہیں جن پر عمل درآمد سے ان کو اللہ تعالیٰ مزید پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب گھروں میں داخل ہو تو اس سے پہلے سلام کر لیا کرو تاکہ اہل خانہ کو غفلت کی حالت میں اس طرح نہ پاؤ جس سے تمہارے خیالات بھٹک جائیں۔ اور اس کی دوسری پیش بندی یہ بتائی گئی کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی دونوں غز بسر سے کام لیا کریں، اور نظروں کو آوارہ بھٹکنے نہ دیا کریں۔ اس تمام ذکر کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے نور کے ایک عظیم الشان مظہر کے طور پر پیش فرمایا ہے، جس کی بنیادی صفات یہ ہیں کہ وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی، بلکہ وہ شرق اور غرب کو برابر اپنے نور سے منور کرے گا، اور ایسے چراغ کی طرح ہے جو اور بہت سے چراغوں کو روشن کرے گا۔ اس کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں کا تذکرہ ہے کہ کس طرح ان گھروں میں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ روشن فرما دی ہے۔ اس کے بعد کفار کی مثال دو طرح سے دی ہے، ایک تو یہ کہ وہ دنیا کی لذتوں کی پیروی میں اپنی پیاس بجھانے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ بالآخر وہ حسرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے بیابان میں کوئی پیاسا شراب کو پانی سمجھتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کے سوا اس کا کوئی انجام نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نفس کے اس دھوکے کی سزا دے۔ اسی طرح نور کے مقابل پر ان پر اس طرح تہ بتہ تاریکیاں مسلط ہوتی ہیں جیسے گہرے سمندر میں، جبکہ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہوں، ایک غرق ہونے والا تہ بتہ اندھیروں میں ڈوب رہا ہوتا ہے، اور اس قدر تاریکی ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا کہ سچے مومنوں کی تعریف یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو اس دعوت پر بلا تامل لبیک کہتے ہیں۔ یہاں قد افلح المؤمنون میں مذکور فلاح کا بھی ذکر فرما دیا گیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اسی صورت میں آیت استخلاف بھی ہے جو اس مضمون کو پیش فرماتی ہے کہ جس طرح گزشتہ انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے خلفاء مقرر فرمائے تھے، اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء اللہ کے اذن سے ہی مقرر ہوں گے، خواب بظاہر کسی انسانی انتخاب کے ذریعے ہی ہوں، اور ان کی ایک علامت یہ ہوگی کہ خطرات اور فساد کے دوران جبکہ قوم سمجھ رہی ہوگی کہ دشمن ان پر غالب آ رہا ہے، ہم ان کے خطرات کو پھر امن میں تبدیل کر دیں گے۔ مومنوں کی کامل اطاعت کا جو بار بار ذکر فرمایا گیا ہے، اس اطاعت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اطاعت ہی نہیں کرتے بلکہ آپ کا بے انتہا ادب کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب کسی اجتماعی امر میں غور و فکر کے لیے اکٹھے ہوں تو ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مجلس سے باہر نہیں جاتے، اور جاہلوں کو آداب سکھاتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ جس طرح ایک دوسرے کو آوازیں دیا کرتے ہو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آوازیں دے کر نہ بلایا کرو۔ اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو بھی دعویٰ کرو وہ مخلصانہ بھی ہو سکتا ہے اور منافقانہ بھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کس حال پر ہو۔ تعارف سورۃ الفرقان۔ یہ سورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 78 آیات ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرقان یعنی عظیم کسوٹی عطا فرمائی ہے جو سچے اور جھوٹے کے درمیان بہت نمایاں فرق دکھاتی ہے۔ یہ وہی کسوٹی ہے جس کا بار بار سورۃ النور میں ذکر گزر چکا ہے۔ اب اس سورت میں اس کی مزید مثالیں پیش کی جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ارد گرد موجود لوگوں ہی میں نمایاں فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے بلکہ تمام جہانوں کے سچوں اور جھوٹوں کو پرکھنے کے لیے بھی آپ کو ایک عظیم فرقان قرآن کی صورت میں عطا ہوئی ہے۔ دشمن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے حیرت انگیز معجزات کے جواب میں سچی رسالت کی یہ من گھڑت کسوٹی پیش کرتے تھے کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا تاکہ اس کے ساتھ مل کر وہ بھی ڈراتا۔ اسی طرح انہوں نے ایک یہ پیمانہ بنا رکھا تھا کہ رسول پر آسمان سے کوئی ظاہری خزانہ اترنا چاہیے تھا، حالانکہ رسول پر اس کی تعلیم کا لامتناہی خزانہ اترا کرتا ہے نہ کہ کوئی ظاہری خزانہ۔ اسی طرح ان کے نزدیک رسول کے پاس عظیم الشان باغات ہونے چاہیے جن میں سے وہ بغیر کسی محنت کے جتنا چاہے کھاتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ ہم نے جو تیرے لیے جنت کے باغات مقدر کر رکھے ہیں ان کا یہ جاہل تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ان باغات میں وہ روحانی محل بھی ہوں گے جو تیرے ہی لیے بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح کفار کے دعوے کے رد میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان کا کوئی ایک بھی دکھاؤ ان میں کوئی ایک بھی دکھاؤ جو انسانوں کی طرح گلیوں میں چلتے پھرتے نہ ہوں، اگر نہیں دکھا سکتے تو یہ کلیتاً رسالت ہی کا انکار ہے کہ گویا خدا کسی کو رسول بنا ہی نہیں سکتا۔ اور جہاں تک ان کفار پر نزول ملائکہ کا تعلق ہے تو ان دشمنوں پر ضرور فرشتے نازل ہوں گے مگر ان کی ہلاکت کا پیغام لے کر اور ایسے عذاب کی خبر دیتے ہوئے جس سے پھر کوئی نجات نہیں۔ ایک یہ اعتراض بھی اٹھایا گیا کہ قرآن کریم اکٹھا کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم اکٹھا نہ نازل کیے جانے میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس زمانے کے گرد و پیش کا تقاضا یہ تھا کہ جون جون ان کی بیماریاں ظاہر ہوتی چلی جائیں ان کے مطابق قرآن کریم کی ایسی آیات کا نزول ہو جو اس مضمون سے تعلق رکھتی ہوں۔ دوسرے، ہر گھڑی نئے نشانوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو گہری استقامت عطا ہو اور ایک نہیں بلکہ لامتناہی نشانات تمام عرصہ نزول قرآن کے دوران آپ دیکھتے چلے جائیں۔ پھر یہ بھی کہ 23 سالہ عرصے میں پھیلا ہوا قرآن کریم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہوتا تو اس میں آیات کی ایسی ترتیل اور ترتیب نہ ہوتی، جو لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتا ہو اس کی 23 سال کے زمانے پر کیسے نظر پڑ سکتی ہے۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمت کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اس پورے 23 سال کے عرصے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خطرناک حالات کا سامنا رہا، بڑے بڑے ہولناک حالات میں صحابہ سے آگے بڑھ کر عین خطرات کے درمیان دشمن سے نبرد آزما رہے، زہر کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب تک پوری شریعت مکمل نہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ اٹھایا۔ پس قرآن کریم کا رفتہ رفتہ نازل ہونا ایک انتہائی عظیم الشان معجزہ ہے۔ اسی طرح عباد الرحمن کی علامات بیان فرماتے ہوئے سورت کے آخر پر یہ ذکر فرمایا ہے کہ جس طرح آسمان پر 12 برج ہیں، اسی طرح تیرے بعد 12 مجددین تیرے دین کے دفاع کے لیے پیدا ہوں گے، اور پھر تیرے نور سے کامل روشنی پانے والا 14ویں کا چاند بھی آئے گا۔ اسی رکوع میں عباد الرحمن کی صفات میں سے ان کی میانہ روی، ان کا عجز، ان کا قیام و سجود میں زندگی بسر کرنا مذکور ہے، جس کے نتیجے میں ہی ان کو تمام فضیلتیں عطا ہوتی ہیں۔ اور اس سورت کی آخری آیت یہ بتاتی ہے کہ وہ کیوں سجود و قیام میں دعائیں کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے کہ دعا کے بغیر اللہ تعالیٰ سے زندگی پانے کا کوئی وسیلہ نہیں، اور جو اس کو جھٹلا دیں اور اللہ سے قطع تعلق کر لیں، ان کو ان گنت قسم کی ہولناک بیماریاں لاحق ہو جائیں گی جو ان کا پیچھا نہیں چھوڑ۔ تعارف سورت الشعراء، یہ مکی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 228 آیات ہیں۔ اس سورت کا آغاز ایک دفعہ پھر بعض مقطعات سے کیا گیا ہے، اور اس میں لفظ سین بطور حرف مقطع پہلی بار نازل فرمایا گیا ہے۔ اس کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن بعض اہل علم ان مقطعات کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ طا سے مراد طیب، اور سین سے مراد سمیع، اور میم سے مراد علیم ہے۔ گزشتہ سورت کے آخر میں بتایا گیا تھا کہ جب انسان دعا کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے تو اسے اس کے نتیجے میں ہر قسم کی روحانی بیماریاں چمٹ جاتی ہیں۔ اس سورت میں اسی کی مثال کے طور پر ان قوموں کا ذکر ہے جن سے دعا کے انکار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہی سلوک فرمایا۔ ان سب منکر قوموں کے ذکر کے بعد العزیز الرحیم کی جو تکرار آئی ہے وہ بتاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رحیم ہونے کے سبب سے دوبارہ موقع عطا فرمایا کہ شاید وہ رجوع کریں، مگر پے بپے ایسا ہوتا رہنے کے باوجود انجام کار وہ حق کو ٹھکراتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نئی رحمت کے ذریعے ان پر نازل ہوتا رہا۔ یہاں العزیز کی تکرار بتا رہی ہے کہ اللہ کے دشمنوں نے تو انبیاء کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی، مگر ان کے رب عزیز نے ان کو دائمی عزت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کے بد انجام سے ڈرا، اور جو روحانی رشتہ دار تجھے عطا فرمائے گئے ہیں ان پر اپنی رحمت کے پر جھکا دے۔ اگر کفر کرنے والے اپنے کفر پر مصر رہیں تو اعلان کر دے کہ میں تمہارے کفر سے بیزار ہوں، اور میرا توکل تو محض اللہ ہی پر ہے جو بہت غالب اور حکمت والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے، اور دعاؤں کو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی دلیل دی گئی ہے جسے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء پر بہرحال شیطان نہیں اتر سکتے، کیونکہ نہ وہ افاق ہوتے ہیں اور نہ اسیم، یعنی وہ نہ تو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں اور نہ گناہگار ہوتے ہیں، اور ان کے سچے ہونے پر ان کے گرد و پیش رہنے والے سب گواہ ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام کی عظمت میں ایک یہ بات بھی داخل ہے کہ یہ عظیم الشان شعریت سے پر ہے، اور قرآن کریم کی شعری فصاحت و بلاغت سے متاثر ہو کر بہت سے شعراء نے شعر کہنے ہی چھوڑ دیے تھے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ گمان کرنا کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک اعلیٰ درجے کے شاعر تھے، اس لیے غلط ہے کہ شاعر تو ہر وادی میں بھٹکتا پھرتا ہے، مگر قرآن تو ایسی کتاب نہیں جو بے سبب ہر وادی میں بھٹکتی پھرے۔ اس کے ساتھ ہی ان شعر کہنے والے مسلمانوں کی بطور استثناء بریت فرما دی کہ جو ایمان لائے۔ نیک عمل بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ یہاں ان مسلمان شعراء کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اس وقت اپنے شعروں کے ذریعے بدلہ لیا جب کفار کے بدگو شعراء نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ تعارف سورۃ النمل، یہ مکی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 94 آیات ہیں۔ اس سورت کا آغاز تاسین کے حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طیب ہیں اور طیب پر شیاطین نہیں اترا کرتے، اس لیے لازماً یہ ایسے طیب خدا کا کلام ہے جو بہت حکمت والا ہے اور جس نے اپنے طیب بندے پر طیب اور پر حکمت وحی نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر دہرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کو وحی کے ذریعے مبارک بھی بنا دیتا ہے، چنانچہ آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا کہ اللہ کے وہ نیک بندے جو نور کی تلاش میں رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے نور کا جلوہ دکھا کر برکتوں کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے جو بہت سے ایسے امور پر مشتمل ہے جو قرآنی محاوروں پر سے پردہ اٹھاتے ہیں اور انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اس مضمون میں بہت سی ایسی متشابہات آیات ہیں جن سے دلوں کی کجی والے اور بھی بھٹک جاتے ہیں اور مضامین کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس میں سب سے زیادہ قابل توجہ چیز منطق الطیر ہے۔ قرآن کریم کے نزدیک منطق الطیر تو ان لوگوں کی زبان ہے جو پرندوں کی طرح آسمان میں اڑتے ہیں، یعنی آسمانی زبان میں کلام کرتے ہیں۔ یہ خیال درست نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ زبان عطا فرمائی گئی تھی جو پرندے آپس میں بولتے ہیں۔ اس سورت کی بہت سی آیات اس غلط فہمی کا ازالہ کرتی ہیں، مثلا یہ جو فرمایا گیا کہ نمل کی قوم آپس میں باتیں کر رہی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھ لیا۔ اگر نمل سے مراد نمل کی قوم کی بجائے بعض مفسرین کے قول کے مطابق چیونٹیاں ہی لی جائیں تو چیونٹیاں تو تیر نہیں ہوتی، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو منطق الطیر عطا کی گئی تھی چیونٹیوں کی زبان کیسے سمجھ گئے؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ایک پرندوں کی فوج بھی شامل تھی جس کا سردار ملکہ سبا کا کھوج لگاتے ہوئے اس کے دربار تک جا پہنچا تھا۔ جب اس نے واپس آ کر اپنے غائب ہونے کی وجہ بیان کی تو وہ ساری باتیں جو ملکہ کے دربار میں کہی جا رہی تھیں وہ گویا ان کو سمجھ رہا تھا، حالانکہ ملکہ اور درباریوں کی زبان تو پرندوں کی زبان نہیں تھی۔ پھر جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے سامنے پیش کیا تو تب بھی ملکہ اور درباریوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس ساری گفتگو کو جو انسانی زبان میں ہو رہی تھی وہ پرندہ سمجھ گیا۔ غرضے کہ اس صورت میں منطق الطیر کے متعلق فرضی قصے کہانیوں کو رد فرما کر اس کا یہی معنی پیش فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے بندے آسمانی زبان میں کلام کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس ملکہ کو جو سیاسی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی برتری کو تسلیم کر چکی تھی مگر اب بھی حقیقتاً اپنے مذہب سے دستبردار ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے مذہب توحید میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس کو سمجھانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاریگروں نے آپ کے محل میں ایک ایسا فرش بنایا جو شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ فرش نہیں بلکہ پانی ہے۔ اس پر ملکہ سبا نے پانی سے بچنے کے لیے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا، تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ سورج کی بھی ایسی ہی مثال ہے کہ خود روشنی کا منبع معلوم ہوتا ہے مگر دراصل اللہ تعالیٰ کے نور سے فیضیاب ہو رہا ہوتا ہے، اور سورج کی روشنی کا منبع سمجھنے والے اسی طرح دھوکہ کھاتے ہیں جیسے ملکہ سبا کی نظر دھوکہ کھا گئی۔ یہ بات سمجھنے کے بعد وہ ملکہ اس حقیقت کو سمجھ گئی کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی کا جلوہ ہے اور باقی سب جلوے نظر کا دھوکہ ہیں۔ اس کے بعد مسلسل ایسے نبیوں کا ذکر ہے جنہوں نے توحید کا جھنڈا اٹھایا تو مشرق قوموں نے، جیسا کہ سبا کی قوم مشرق تھی، ان کو بار بار رد کر دیا، اور اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سبا کی قوم کو تو ہدایت پانے کی وجہ سے معاف فرما دیا لیکن وہ لوگ پے بہ پے شرک کا رستہ اختیار کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مضمون انبیاء پر بارش کی طرح نازل ہوتا ہے جو زندگی کا سر چشمہ ہے۔ مادی زندگی بھی اس آسمانی پانی سے عطا ہوتی ہے اور روحانی زندگی بھی انبیاء کو اسی آسمانی بارش کی فیض سے نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ سوال اٹھایا ہے کہ زمین پر شفاف پانی برسانے کا جو نظام ہے کیا وہ اللہ کے سوا کوئی اور فرضی معبود بھی بنا سکتا تھا؟ اور اس بات پر اس مضمون کو ختم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے درمیان ایک روک پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ مضمون وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانی پانی کی طرح نازل ہوا، ورنہ آپ کے زمانے میں ہرگز ایسی سائنسی یا جغرافیائی معلومات موجود نہ تھیں۔ قرآن کریم نے دو سمندروں کے درمیان روک کا جو مضمون بیان فرمایا، دراصل اس میں ایک پیشگوئی مضمر تھی جو ظاہر ہونے پر اہل علم کے لیے بہت ایمان افروز ثابت ہونی چاہیے تھی، یعنی جن سمندروں کے درمیان ایک ناقابل عبور روک بنا دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان سمندروں کو ملا دے گا۔ اس مضمون کی واضح پیشگوئی دوسری آیات میں مذکور ہے۔ اب وہی دعا کا مضمون جو گزشتہ چند صورتوں میں مسلسل جاری ہے، پھر چھیڑتے ہوئے فرمایا کہ جب ایک مستر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس مضمون کا بھی سمندروں سے تعلق ہے، جیسا کہ دوسری آیات میں بیان فرمایا کہ جب سمندروں کے طوفان میں گھر کر بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور سخت بے چینی اور بے قراری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو وہ ان کو ہولناک طوفانوں سے بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے، مگر اس نجات کے باوجود جب ان میں سے بعض پھر واپس شرک کی طرف لوٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ انہیں خشکی میں ہی غرق کر دے۔ اس مضمون کو تفصیل سے بعض دوسری آیات میں بیان فرمایا گیا ہے، اور خشک زمین میں دھنسائے جانے والوں کا ذکر بھی قرآن کریم میں ملتا ہے، جیسا کہ آج کل بھی ہم زلزلوں کی صورت میں یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ انسانوں کی بڑی بڑی آبادیاں زمین پھٹنے سے زمین میں دفن ہو جاتی ہیں۔ اس مضمون کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ غور کرے کہ سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں کون ہے جو اسے ہر قسم کے خطرات سے نجات دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ اسی طرح فرمایا گیا کہ کون ہے جو پہلی بار تخلیق کرتا ہے اور پھر اس تخلیق کو دہراتا چلا جاتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ اس میں یہ سبق ہے کہ جبکہ وہ دیکھتے ہیں پہلی بار بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے، ورنہ پیدائش کے آغاز کا کوئی حل نہیں، اور پھر روزانہ یہی عمل دہراتا چلا جاتا ہے کہ ہر وقت تمام دنیا میں پانی کی برکت سے مٹی سے طرح طرح کی زندگی پیدا کرتا ہے، تو وہ اس بات سے کیسے عاجز ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو جس طرح چاہے پھر دوبارہ زندگی عطا فرما دے؟ لیکن کیونکہ ان لوگوں کو آخرت کا کوئی علم نہیں، اس لیے اپنے احیاء نو سے متعلق ہمیشہ شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس پس منظر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کفار اور مشرکین کی مثال تو مردوں کی سی ہے، اور مردوں تک تیری پکار نہیں پہنچ سکتی، پس جب تو ان کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو ان عقل کے بہروں کو تیری پکار سنائی ہی نہیں دیتی، اسی طرح اندھوں کو بھی تیرا نور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ نور کے پیچھے چلنے کے لیے آنکھوں میں بھی تو روشنی ہونی چاہیے۔ پھر آیت 83 میں زمین پر جانوروں کی سی زندگی بسر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا انذار فرمایا گیا کہ زمین پر چلنے پھرنے والا ہی ایک جانور ان کو سزا دینے کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ تو کلمہم کے دونوں معنی یہاں اطلاق پاتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ ان سے کلام کرے گا، یعنی زبان حال سے ان سے کلام کرے گا، اور دوسرا معنی ہے ان کو کاٹے گا، جس کی وجہ سے وہ نہایت ہولناک بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ بس اس آیت کریمہ میں دابت الارض یعنی ان چوہوں کا ذکر ہے جو دابہ بھی ہیں اور زمین میں طاعون پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر وہ کیڑے سوار ہوتے ہیں جن کے کاٹنے سے طاعون پھیلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پہاڑوں کو جامد سمجھتے تھے، مگر اس سورت کی آیت نمبر 99 بیان کرتی ہے کہ وہ بادلوں کی طرح مسلسل اڑ رہے ہیں، حالانکہ بہت مضبوطی سے زمین میں گڑے ہوئے بھی ہیں۔ اس کے سوا کوئی استنباط نہیں ہو سکتا کہ زمین سمیت وہ بادلوں کی طرح گھوم رہے ہیں۔ اس آیت کے آخری ٹکڑے نے قطعی طور پر ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صنعت جس نے مضبوطی سے ان پہاڑوں کو زمین میں گاڑا ہوا ہے، کیسے تنقید کا نشانہ بنائی جا سکتی ہے؟ یہاں اس وہم کا ازالہ فرما دیا گیا کہ یہ واقعہ قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن تو کوئی آنکھ ان پہاڑوں کو اڑتا ہوا نہیں دیکھے گی، اور اگر پہاڑ اڑے بھی تو اتکا نہ کلّا شئی ان کے دعوے کے برخلاف ہوگا۔ اس لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں رہتا کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ پہاڑ زمین میں ایسے گردش کر رہے ہیں جیسے آسمان پر بادل رواں دواں ہیں۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل علم کو کامل یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کا رب ایک عظیم صناع ہے۔ اس سورت کی آخری آیت میں یہ وعدہ فرما دیا گیا ہے کہ جن نشانات کا ذکر گزرا ہے وہ ضرور بنی نو انسان کو دکھا دیے جائیں گے، جس میں زمینی نشانات بھی ہیں اور آسمانی نشانات بھی، اور آئندہ زمانے کے اہل علم اس بات کی گواہی دیں گے کہ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا تھا بعین ہی ویسا ہی ہوا۔ تعارف سورۃ القصص، یہ مکی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 89 آیات ہیں۔ اس سورت کا آغاز بھی طاسیم میم کے مقطعات ہی سے ہوا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ طیب، سمیع اور علیم کے مضمون کو جاری رکھا جا رہا ہے، جس کی تشریح اس سے پہلے پیش کر دی گئی ہے۔ گزشتہ سورت میں جس طرح آئندہ پورے ہونے والے عظیم نشانات کا ذکر ہے، اسی طرح اس سورت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماضی کا بھی ویسا ہی علم رکھتا ہے جس طرح آئندہ کا علم رکھتا ہے، اور اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق وہ علم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا جو بہت سے معجزات پر مشتمل ہے۔ مختصراً یہ کہ وہ پانی جو ایک چھوٹے سے معصوم بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غرق نہ کر سکا، وہی پانی فرعون اور اس کی فوجوں کو غرق کرنے کا موجب ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اس زمانے کے یہود تیرا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ کی طرح تجھ پر نشانات نازل ہوں تو ہم انکار نہیں کریں گے، مگر وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہونے والے نشانات کو بھی تو یہودی قوم نے جھٹلا دیا تھا، ورنہ یہ سب نشان دیکھ کر وہ بت پرستی کی طرف مائل نہ ہوتے۔ سب انکار کرنے والے خواہ وہ ماضی کے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، بعین ہی ان کی ایک ہی طرح کی ٹیڑھی روش ہوتی ہے کہ پہلوں کے نشانات پر بظاہر ایمان لاتے ہیں، اور اسی قسم کے نشانات کو جب آنکھوں کے سامنے نازل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سچا ایمان لائے تھے، اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے معجزات کو انہوں نے دیکھا تو اپنی پاک فطرت کی وجہ سے ان پر بھی ایمان لے آئے، تو گویا دوہرے اجر کے مستحق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا بھی ان کو اجر ملے گا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی ان کو اجر عطا ہوگا۔ اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ ہدایت کو انسان بزور بازو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ سعید فطرت لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی ہدایت فرماتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ذکر فرما دیا کہ اس سے پہلے جو کثرت سے ہلاک ہونے والی قوموں کا ذکر ملتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا، بلکہ وہ خود اپنے ہی ظلم کا نشانہ بن گئے جو وہ اپنی جان پر اور اپنے وقت کے انبیاء پر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد قرآن کریم یہ ذکر فرماتا ہے کہ اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے انسان پر مسلط نہیں کیا جاتا، جیسا کہ زمین میں بھی رات اور دن آپس میں بدلتے رہتے ہیں، اور ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ کلام میں متنبہ کیا گیا کہ اگر رات ہمیشہ کے لیے مسلط ہوتی تو ان اندھیروں میں تم دیکھ تو نہیں سکتے تھے، مگر سننے کے کان ہوتے تو سن تو سکتے تھے۔ پس ان کو ظلمات کے خطرات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اگر دن ہمیشہ کے لیے مسلط ہوتا تو نہ سننے والوں کو بھی دن کی روشنی میں تو رستہ دکھائی دینا چاہیے تھا، پھر وہ کیوں دیکھتے نہیں۔ اس کے بعد قارون کا ذکر فرمایا گیا جسے بے شمار دولت عطا کی گئی تھی، اور لوگ حسرت سے اسے دیکھتے تھے کہ کاش ان کو بھی ویسی ہی دولت ملے، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دفن ہو گیا۔ اسی سورت کے شروع میں یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ صرف سمندروں میں غرق کرنے کی ہی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ اگر اللہ چاہے تو بعض متکبرین اپنی دولتوں سمیت ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیے جائیں، جیسا کہ فی زمانہ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ زلزلوں سے زمین پھٹتی ہے اور کثیر آبادیاں اور اس زمانے کی بڑی بڑی بھاری ایجادات زمین میں دفن ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ ان آیات کے بعد ایک ایسی آیت نمبر 86 ہے جو دشمنوں پر قطعی طور پر یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس نے بہرحال پورا ہو کر رہنا ہے، اور وہ یہ تھی کہ تجھے ہم دوبارہ معاد یعنی مکے میں داخل کریں گے۔ پس انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس معجزے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ پھر ماضی یا مستقبل کی پیشگوئیوں میں شک کی کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ پھر نتیجہ یہی نکالا گیا کہ توحید باری تعالیٰ کے سوا کچھ بھی ثابت نہیں۔ جو ہلاکت کے ذکر گزرے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، خواہ وہ اللہ کے غضب کے نیچے آ کر ہلاک ہو یا قانون قدرت کے تابع اپنے انجام کو پہنچے۔ صرف ایک اللہ کا جلوہ ہے جو دائمی ہے۔ تعارف سورۃ العنکبوت۔ یہ سورۃ مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 70 آیات ہیں۔ اس سورۃ کا آغاز ایک دفعہ پھر الف لام میم سے کیا گیا ہے، جس میں یہ اشارہ بھی مضمر ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے مضامین کو نئے انداز میں دہرائے گا۔ چنانچہ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں یہود کا ذکر تھا کہ ان کا ایمان لانا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو قبول نہ ہوا جب تک وہ آزمائشوں پر پورا نہ اترے، اب اس سورۃ میں بھی اسی مضمون کا اعادہ ہے۔ اس دور یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پہلے لوگوں کی طرح محض ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ لازماً تمام آزمائشوں سے گزرنا ہوگا جن سے پہلی قوموں کو گزارا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کو اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی کڑی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، جو مشرک ہونے کی بنا پر اپنے بچوں کو شرک کی طرف بلاتے ہیں۔ مگر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے احسان کی تعلیم دی ہے، ان سے بہت بڑھ کر اللہ کا اپنے بندوں پر احسان ہے، اس لیے کسی قیمت پر بھی وہ ماں باپ کی خاطر شرک کو قبول نہ کریں۔ جس طرح سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی منافقین کا ذکر ملتا ہے اور ان کی اندرونی بیماریوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی اب منافقین کا ذکر چلتا ہے اور ان کی طرح طرح کی روحانی بیماریوں کا تجزیہ فرمایا جا رہا ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اس آزمائش میں سے بھی گزرتے ہیں کہ ان کے بڑے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے لگ جاؤ، اگر ہمارا مسلک غلط بھی ہوا تو ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے۔ حالانکہ یہ دعویٰ کرنے والے تو نہ صرف اپنا بوجھ اٹھائیں گے بلکہ اپنے متبعین کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اس امر کا فیصلہ قیامت کے دن ہی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے کیسے افتراء باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور بہت سے ایسے گزشتہ انبیاء کی قوموں کا ذکر ہے جو اپنے وقت کے رسولوں کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک کی گئیں، اور ان کے نشانات اس زمین میں آج تک باقی ہیں۔ آثار قدیمہ کا علم رکھنے والے بہت سی قوموں کا کھوج لگا بھی چکے ہیں اور بہت سی قوموں کا کھوج لگانا ابھی باقی ہے، یہاں تک کہ کشتی نوح کے متعلق بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آثار قدیمہ کے علماء اس کی کھوج سے غافل نہیں اور ضرور ایک دن کھوج نکال لیں گے۔ اس کے بعد اس سورت کی مرکزی آیت نمبر 42 میں، جس کا سورت کے عنوان العنکبوت سے تعلق ہے، یہ ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے سوا معبود ٹھہراتے ہیں ان کی مثال تو ایک مکڑی کی سی ہے جو ایک بہت پیچدار جالا بنتی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے استدلال بھی نہایت پیچدار مگر فی الحقیقت نہایت احمقانہ ہے، اور ان میں پھنسنے والوں کی مثال بھی ان احمق مکھیوں کی طرح ہے جو مکڑی کے جالے میں پھنس کر اس کا شکار ہو جاتی ہیں، اور انہیں علم نہیں کہ مکڑی کے جالے سے کمزور تر اور کوئی پھندا نہیں۔ مکڑی کے جالے میں یہ تضاد پایا جاتا ہے کہ اگرچہ اس کے لعاب سے پیدا ہونے والے دھاگے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس موٹائی اور وزن کے لوہے کے دھاگے میں بھی ویسی طاقت نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود وہ ایک کمزور ترین پھندا ثابت ہوتا ہے۔ بس دشمنوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ مضبوط پھندے بھی بنا کر دیکھ لیں، ان کا حشر مکڑی کے بنائے ہوئے پھندوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا، جو بظاہر مضبوط ہے مگر حقیقتاً انتہائی کمزور ثابت ہوتا ہے۔ اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اسے اخلاص سے تلاش کرتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کا کوئی بھی مسلک ہو، اگر اللہ چاہے تو انہیں بالآخر صراط مستقیم تک پہنچا دے گا، اور دنیا کے ہر مذہب میں وہ سچائیاں موجود ہیں کہ ان پر غور کرنے کے نتیجے میں بالآخر اسلام کی سچائی اور صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت ممکن ہے اگر اللہ چاہے۔ تعارف سورۃ الروم۔ یہ سورۃ مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 61 آیات ہیں۔ اس سورۃ کا آغاز بھی حروف مقطعات الف لام میم سے ہوا ہے۔ الف لام میم سے شروع ہونے والی سورتوں میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کیا ہوا اور کیا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلی سورت کے اختتام پر یہ دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے اور سب سے بڑے احسان کرنے والے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید فتوحات کی خوشخبری دی جا رہی ہے، جن کا ذکر اس صورت میں متعدد جگہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے پیشگوئی کے رنگ میں یہ بیان فرمایا گیا کہ فارس کے مشرکین کو روم کی عیسائی حکومت کے مقابل پر، جو بہرحال موحد ہونے کا دعویٰ تو رکھتے تھے، تھوڑے سے علاقے میں فتح میسر آئی، تو اس سے مشرکین نے یہ فال نکالی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے والوں پر آخری فتح بھی حاصل کر لیں گے۔ اس صورت میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لازماً رومی اپنے کھوئے ہوئے علاقے کو مشرکین فارس سے دوبارہ چھڑوا لیں گے اور اس پر مسلمان خوشیاں منائیں گے، یہ توقع رکھتے ہوئے کہ اب انشاءاللہ مسلمانوں کو بھی بت پرستوں پر فتح عظیم حاصل ہوگی۔ یہ پیشگوئی ان دنوں کی ہے جب ابھی مسلمان انتہائی کمزور تھے اور کوئی ان کی فتح کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ اس مضمون میں یہ پیشگوئی بھی اس فتح کے وعدے میں مضمر تھی کہ مسلمانوں کو مشرکوں کی عظیم الشان حکومت یعنی کسرا کی حکومت پر بھی فتح نصیب ہوگی، پس بیان ہی ایسا ہی ہوا۔ اس اتنے واضح ثبوت کو دیکھتے ہوئے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں، پس ان کو ایک دفعہ پھر اس حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا گیا کہ کیا وہ زمین و آسمان یا اپنے نفوس پر غور نہیں کرتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی شہادتیں خود اپنے اندر اور زمین و آسمان کے آفاق میں دکھائی دینے لگیں۔ اسی طرح ان کی توجہ پہلی قوموں کے آثار کی طرف بھی پھر مبذول کروائی گئی کہ اگر وہ اپنے حال سے بے خبر ہیں تو پھر پہلی قوموں کے انجام کو دیکھ لیں، دنیاوی لحاظ سے وہ کتنی عظیم قومیں تھیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود قوموں سے زیادہ انہوں نے زمین کو آباد کیا، لیکن جب ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے انکار کیا تو ان کی عظمتیں خاک میں ملا دی گئیں۔ اس کے بعد مختلف مثالوں کے ذریعے مسلسل یہ مضمون جاری ہے کہ جدھر بھی تم نظر دوڑاؤ گے ادھر ہی تمہیں زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد زندگی کا مضمون پھیلا ہوا دکھائی دے گا، لیکن افسوس کہ انسان اس پر غور نہیں کرتا کہ اس سارے نظام کی آخری منزل یہ تو نہیں ہو سکتی کہ انسان کو بار بار اسی دنیا کی خاطر زندہ کیا جائے۔ آخری زندگی وہی ہوگی جس میں وہ حساب دہی کے لیے اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ پھر اس امر کی نصیحت ہے کہ تو صبر سے کام لے، اللہ کا وعدہ بہرحال حق ہے، اور وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے تجھے اپنے موقف سے اکھاڑ نہ سکیں۔ یہاں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ نیکیوں سے چمٹے رہو اور کسی قیمت پر بھی حق بات کو ترک